بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وطمن بالخير. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام. اللهم الحمني رشدي وعزني من شر نفسي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے ہیں آپ سب؟ جی کیسا لگتا ہے؟ ایک کیونکہ دو ٹو ٹائمس ابھی کافی کلاس ہوتی ہے. جی الحمدللہ، الحمدللہ، آپ کی دعاؤں سے سہیلا الحمدللہ. آپ سب کیسے ہیں؟ کیسی جا رہی ہے آپ کی کلاس؟ کیا فیلنگس ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ تو اب ہمارے فیوچر کے ٹیچر ہیں الحمدللہ. تو کیا فیل ہو رہا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اچھا لگتا ہے یا ایز اے ٹیچر اچھا لگے گا؟ تھوڑی سی فیلنگس پائیں گے. اور آج کس کی ٹرم ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اپنی بہت اچھا لگ رہا ہے کہیں الحمدللہ. تو سارے کیا مائک لیتے ہوتے ہیں آپ میں سے؟ سارے مائک لیتے ہیں، سارے شیئر کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ سب سے پہلے آپ ایسے کریں گے اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں یہاں پہ، اور اس کے بعد جس کی ٹرم ہے تو وہ بھی پلیز مجھے بتا دیں کس کی ٹرم ہے آج، کس نے آج شیئرنگ کرنی ہے. اٹینڈنس وہ مارک کریں. ہاں جی 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 بالکل، اپنی اٹینڈنس مارک کریں، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی بتائیے گا اپنے بارے میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنی اٹینڈنس، پھر بہت خوبصورت اس قرآن کے ساتھ، پھر آپ آج کل جو سیرہ کی کلاسز ساتھ میں، کلاس سے قرآن چل رہا ہے میرے حال میں. اور جی شہید سمیع برہان کی سمیلا، سب کچھ لوگوں کو تو میں جانتی ہوں. جی الحمد للہ شکت نواز، الحمد للہ. جی آیا شیئرنگ کرنی ہے آپ نے؟ صحیح جی. سسٹر عثمہ طاہر آ گئی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے کرنی ہے. صحیح سب نے اللہ بھائی کیا لیے. اچھا آج کون سا پارا آپ سے جا رہا ہے؟ کون سا پارا مجھے بتائیں گے؟ پارا کون سا آپ سے جا رہا ہے ابھی؟ 24 الحمد للہ. جی آپ تو بہت فاسٹ جا رہے ہیں. بہت مبارک ہو. اور ساتھ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں کتنی سی ایک چیز کہنا چاہوں گی, ابھی آپ شیئرنگ کے لیے ریڈی ہیں, کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں نا اس کو یہ تھوڑا سا فکر مند ہوا کریں کہ بڑی جلدی سے ٹائم گزرا ہے. جی فیورٹ آیا فرام, ہاں جی جوس جو ہے روح تھری جی, ٹھیک ہے آپ مائک لے لیں آج ٹی ایم, جی نیم مجھے تو نہیں ابھی آپ کا فل نہیں آتا لیکن آپ آ گئے ٹی ایم 30 جی, آپ یہ مائک میچ ہوتی ہوں. تو ان شاء اللہ آغاز کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 28 جو ہے وہ شیئر کروں گی. اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا, میں اس آیت کے حوالے سے بات کروں گی. ہم نے قرآن پاک میں انبیاء کے قصے پڑھے اور جو ہمارے لیے مشورہ راہ ہیں, ہم نے احادیث میں صحابہ کرام کے قصے پڑھے. جب ہم انبیاء اور صحابہ کے متعلق پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں, ہم تو ان کے مقام کو کیا ان کے پاؤں کی دھول جیسے بھی نہیں ہو سکتے, چاہے کتنی ہی نیکیاں کر لیں. تو ہم اس طرح سے نیکیوں کی کوشش ہی نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. اس آیت میں بندہ مومن اور سورہ یاسین میں حبیب نجار اور سورہ لقمان میں جب حضرت لقمان کے بارے میں پڑھا تو مجھے بہت رشک آیا اور ڈھاس بندی کے یہ لوگ نہ تو رسول تھے نہ نبی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مخلص ہونے کی وجہ سے چن لیا اور ان پر اپنی خاص رحمت کی اور ان کو حق کو سچ کہنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اخلاص کا ذکر کیا ہے کہ اس درجے کو پہنچنے کے لیے نہ تو لمبے لمبے جلوں کی ضرورت ہے اور نہ منتوں کی ضرورت ہے, تو اخلاص سے عبادات ذکر اور دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری قربت پانی ہے تو میرے کہیں راستے پر چلنا ہوگا, اور وہ اخلاص ہے, خیر خواہی ہے, توحید ہے. اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والے اور جھوٹے لوگوں کی راہبری نہیں کرتا. ان لوگوں نے اپنے اخلاص اور استقامت کی وجہ سے اللہ کی قربت پائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال بنا دیا اور بلند درجات دیے. تو اگر ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مخلص کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگیں تو یقیناً ہم بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں اس کے لیے میں کثرت سے یہ دعا مانگتی ہوں, اللہم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب اعمال یقرب الی حبک. اور یہ عمل اخلاص ہی ہے. اور رہی بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں آسانی کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہی بندوں میں سے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو ستا رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نے حجاب شروع کیا تو میں کچھ پریشان بھی تھی اور ویژن کی نظروں سے اور کچھ سوالات کی وجہ سے. تو کچھ ہی دن ہوئے ہوں گے کہ ایک نان ویژن لیڈی نے جاب شروع کی جو کہ اسلام قبول کر چکی تھی اور حجاب میں تھی, تو میری طرف ہر اٹھنے والے سوال کا جواب وہ بن گئی. بس ہمیں اللہ کی راہ میں اور اس کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المؤمن کی ورس نمبر 60, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, دعا کرو مجھ سے ہی اور میں قبول کروں گا تمہارے لیے. تو سب سے پہلے میرے اپنے لیے ریمائنڈر اور پھر سب کے لیے, میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ پورا دن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ دین کے حوالے سے کاموں میں بھی گزرتا ہے, لیکن کتنی دفعہ ہے کہ ہم واقعی میں پورے اکھلاص کے ساتھ, اور کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پورے صدق کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. تو بہت مجھے اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہوئے اپنے لیے ریمائنڈر مل رہا تھا کہ دعا مجھے ضرور مانگنی ہے. اور اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے طور پر سوچے کہ ہماری کون سی وہ ٹاپ 5 دعاز ہیں جو اس دنیا کے حوالے سے ہم مانگنا چاہتے ہیں, یا کون سی وہ ٹاپ 5 دعاز ہیں جو ہم آخرت کے حوالے سے مانگنا چاہتے ہیں, تو بہت سے لوگوں سے میں نے یہ سوال کیا تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی تک ان کی کوئی ایسی انہوں نے لسٹ نہیں بنائی. تو بہت ضروری ہے, اور بلکہ ایک بہت معروف گروپ ہے جو اسی حوالے سے کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے الگ کر کے اور پھر ان سے ان کی ٹاپ 5 دعاز لکھواتے ہیں, اس کے اوپر پریکٹس کرواتے ہیں کہ پھر آپ نے کیسے اس کو انٹرنلائز کرنا ہے, کیسے آپ نے چلتے پھرتے سوتے اٹھتے جاگتے یہ دعائیں مانگنی ہیں, اور پھر کس طرح ان لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ فوکس ہو کے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے, اور پھر یہی آیت پڑی تھی. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے غضبناک ہوتا ہے. تو اس میں آگے جو کنٹینیوشن ہے وہ یہی تھی کہ بے شک لوگ جو کبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے, انا عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تو دعا کرنا بہت ضروری ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے والا بنائے. اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مسلمان جب بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں کسی ایک کی صورت میں قبول فرماتا ہے, یا تو اس کی وہ دعا دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے, یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے, یا اسی درجے کسی آخرت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے. تو اپنے لیے چیک کیجیے کہ آج میں نے کتنی دعائیں اللہ سے مانگی, کیا کیا چیز میں نے اللہ سے مانگی, چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز دوسرے جوتے کا تسمہ کیوں نہ ہو, یا بڑی سی بڑی چیز چلتے پھرتے دعا ہم مانگیں. اور صرف لوگوں سے کہنے کے بجائے کہ دعا میں یاد رکھیے, ہم خود ایسے کام کرنے والے بن جائیں کہ لوگوں کی بھی دعاؤں میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید ہے میری آواز آپ سب کو آ رہی ہوگی. جزاک اللہ خیر تصیر سسٹر جویریا اور سسٹر ٹینٹر ٹین, آپ دونوں نے شیئرنگ کی الحمدللہ, بہت خوبصورت شیئرنگ کی. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ بتائیے کہ انشاءاللہ ابھی ہمارا نیکسٹ سیشن خلاصہ قرآن کا ہے, تو کون سا جز ہے اور کون سا روپ ہے؟ جی ہم کون سے جز پہ ہیں اور کون سے روپ پہ ہیں؟ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ 24 جز, جی بالکل, اور چوتھا روپ. 24 جز کا چوتھا پارٹ. الحمدللہ کتنی جلدی اور کتنی تیزی سے دن گزرتے ہیں نا, کیسا محسوس ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ آپ اختتام کے, قرآن کے اختتام پہ جا رہے ہیں, اور جس طرح تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت دور نہیں کہ 30th جز جو ہے 30th پارا آ جائے گا, اور ہمارا خلاصہ قرآن 30th پارے کا ہم کر رہے ہوں گے, اور 30th پارے کا لاسٹ پارٹ ہو رہا ہوگا. جی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے, اور بہت سارا علم لینے والا بنائے, اور اس علم کو اپنے اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنائے, اس علم کو آگے پہنچانے والا بنائے, اچھی نسلوں کو پروان چڑھانے والا بنائے, اور ہمیں نفع دینے والا علم دے. آمین. چلیے انشاءاللہ ہم اپنا خلاصہ قرآن شروع کرتے ہیں. اپنے اپنے نوٹس ریڈی کر لیجئے, اور 24th پارا پارٹ 4. جزاکم اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 24th پارے کا آخری رب دیکھیں گے. شروع کریں گے ہم سورت حامیم سجدہ سے. کیونکہ سورت شروع ہونی تھی اس لیے ہم نے چند آیات چھوڑ دی اس رب کی. چند باتیں سورت کے بارے میں تاکہ ہم اس کے مضامین کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. قرآن پاک میں سجدہ نام کی ایک اور سورت بھی ہے, اس لیے سورت کو حامیم سجدہ کہتے ہیں. فرق دونوں میں یہی ہے کہ یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے اور وہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. سورت سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے. سورت حامیم سجدہ ترتیب کے اعتبار سے 41 یعنی 41 نمبر کی سورت ہے. اس سورت کے اندر استقامت فی الدین کی بات ہے. دین سیکھنے کے بعد اب ایک انسان سے کیا رویہ مطلوب ہے اس کا تذکرہ ہے. یہ سورت بھی اپنے حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی دور کے اس دور میں نازل ہوئی جب حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے اور حضرت عمر بھی ایمان نہیں لائے تھے. دونوں کا قریب ہی ہے, حمزہ ایمان لا چکے اور حضرت عمر بھی نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب کی نظریں تھی. قریش مکہ اٹھ اٹھ کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کی شرائط رکھ رہے تھے کہ کوئی بھی بات آپ دیکھ لیں, کوئی شرط ہماری مان لیں, لیکن ہماری یہ بات مان لیں کہ یہ تبلیغ چھوڑ دیجئے. کئی واقعات ہیں آپ کو ڈیٹیل میں سیر الجنہ میں سنائے جا چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے بھی تھے, دل مانتا بھی تھا, دل مانے ہوئے تھے, زبانوں پہ ابھی جھجک تھی, کہیں تعصب تھا, کہیں کچھ کہیں کچھ. اور اس طرح عتبہ بن شیربیہ ان کا ایک سردار جس نے آ کر قریش کے سرداروں کو جمع کیا کہ میں جا کے تم سب کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں دے دوں, کچھ لالچ دکھا دوں, کیا کرنا ہے, نسب ناطے کے ناطے سے اچھے ہو, کیا تم چاہتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا, اپنی قوم پر ایک مصیبت لانا چاہتے ہو, کیا تم باپ دادا کو رسوا کرو گے. دیکھیے آج بھی ایسی باتیں آپ کو ملیں گی, کیا ہو گیا, تم نے تو نام ہی ڈبو دیا اور تم تو ایسی ہو گئی وہ ہو گئی. کبھی کہتے کہ تم بادشاہ بننا چاہتے ہو, کبھی کہتے تم پہ جن ہو گیا, کبھی کہتے تم بیمار ہو گئے ہو. یہ باتیں کرتا رہا عتبہ اور اللہ کے نبی سنتے رہے. اور جب پوری بات سن چکے, کاب الولید آپ کو جو کہنا تھا کہہ چکے, کہ ہاں ہاں یہ بھی اچھی بات ہے آپ کی کہ بات پہلے دوسرے کی سننی چاہیے, اس کے بعد آپ نے کہا میری بات سنو. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اسی سورت کی آیات حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کیا. اتنا سحر تھا آپ کی آواز میں اور اللہ کا کلام اور زبان نبی کی ہو, یہاں تک کہ آیت نمبر 38 جو آیت سجدہ وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے سجدہ کیا, پھر سر اٹھا کے کہا کہ ابو الولید آپ نے میرا جواب سن لیا, اب آپ جانے اور آپ کا کام. عتبہ وہاں سے اٹھے اور قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور لوگوں نے دور سے دیکھ کے کہا خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا ہے, یہ وہ صورت نہیں ہے جسے یہ لے کر گیا تھا. پھر جب آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا سنا, کہنے لگا با خدا میں نے ایسا کلام کبھی نہ سنا تھا, نہ یہ شعر ہے, نہ یہ سحر ہے, نہ کہانت ہے. کہنے لگے اس کا کلام رنگ لے کر آئے گا. فرض کرو اگر عرب پر یہ غالب آ گیا تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ بچانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اسے نمٹ جائیں گے, یعنی مقصد یہ کہ اس کا راستہ چھوڑ دو. کہنے لگے ابو ولید کے بعد تم پہ بھی اس کا جادو چل گیا. کہنے لگا اچھا بھائی میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا, اب تم جو چاہو کرو. اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد جب آپ اس صورت کو سنیں گے تو آپ زیادہ اچھی طرح سنیں گے نا. کیا وہ دور تھا کہ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے سنتے تھے اور اس کے بعد سے دل نہیں مانتے. آج بھی جب آپ دین کی بات لے کر نکلتے ہیں تو لوگوں سے اسی قسم کے رویے آپ کو ملتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کے بندو جب تمہیں ہر بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو, کیا رکاوٹ ہے, آخر کیا جکڑ بندی ہے. تو انشاءاللہ یہ سورت ان جکڑ بندیوں کو کھولتی ہوئی دکھے گی کہ جب بھی دین کی بات کچھ دور کے بعد پرانی ہونے لگتی ہے, لوگ دوسرے روش پہ چلتے ہیں جیسے کہ آج کا دور ہے, تو ہمیں بھی کوئی اس سے مختلف حالات نہیں دکھیں گے. دو ٹوک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں طریقہ کار بتا دیا کہ جب لوگ آپ کی بات نہ مانے, اندھی بہری مخالفت کرنے لگ جائیں تو پھر تم نے ان کو کیا سنانا ہے, رب کا کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم سورت حامیم میں سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے ہے, دوسری صورت ہے. ایسی صورتوں کو حوامیم کہتے ہیں. حامیم بیسیکلی یا حوامیم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے باغ ہیں, ٹھیک ہے, یعنی خوبصورت صورتیں ہیں. تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ خدا رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے. ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی, عربی زبان کا قرآن ہے. ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے اور بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت کے بالکل آغاز میں قرآن پاک کی خوبیوں کا اس طرح کیا جانا, اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے, عربی زبان میں ہے, صاف صاف باتیں سمجھ آتی ہیں. چاہے لوگ ان کے اندر علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے, لیکن اگر تھوڑی سی بھی عقل کی آنکھ کھول کے دیکھیں تو ان کو یہ کلام بہترین طور پہ سمجھ آ جائے گا. لیکن جن لوگوں نے اپنے دلوں پہ پردے چڑھا لیوں, کان بہرے کر لیے ہوں، پھر نبی کے ذمہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان کو زبردستی سمجھا دے تمہیں بات کہتا ہے مان جو. یہاں سے ہمارے لیے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے، ہمیں تو سیکھنا پڑے گا. اور دل پر نزول ہوتا ہی تب ہے جب پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں. آپ دیکھیے کہ انسانی ضروریات کے تحت لوگ دنیا کی زبانیں سیکھتے ہیں نا. ہمارے گھروں میں آنے والی ماسیاں گاؤں سے آتی ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے اردو انگلش سیکھ لیتی ہے نا. اوکے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ٹھیک ہے، پے دے دو، بک کدھر رکھنی ہے. تو کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ جس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے نا وہ تو سیکھے گا، محنت تو کرے گا. میں اور آپ محنت کر لیں گے تو فائدہ ہوگا. آج کا ایک پرسپشن، نہ سنو نہ مانو، اسی کا تذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر ہی نہیں دیتے. کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہے. تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے. یہ ہے وہ جملہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ سنو نہ سمجھو نہ عمل کرو. یہ جو لفظ ہے وقرا، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں ہماری تو آپ سے ویو لینتھ ہی نہیں ملتی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. یہ ویلیوز کا بہت فرق ہے، دیکھو نا پرائرٹیز کا فرق ہے، یہ ہے وہ ہے. جو ہی انسان سنتا ہے اس کا دل بولتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے. جو ہی اللہ کی کتاب زندگی میں کھلتی ہے، اندر سے نفس امارہ کی پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھو تم ایسے نہیں بن سکتے، دیکھو پھر معاشرے سے کٹ جاؤ گے. ایک جنگ چلی رہتی ہے اندر، سننے کے باوجود اس طرح مد و جزر اٹھتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، دل کے کان کھول کر سنتے ہیں، تو یہ قرآن حقیقت میں دل پہ اترے گا. جس پر یہ قرآن اترے گا، جس کو اس کا دل مانے گا، اس کا تو رنگ بدل جائے گا. جن کے دلوں پہ قرآن اتر جاتا ہے ان کا تو رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے. وہ تو قرآن پھر دو تین گھنٹے کا نہیں رہتا، وہ تو ان کی پوری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. کام کرتے جائیے پھر فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کو خوب بتا دو کہ تمہیں احساس ہے یہ کفر اور شرک تم کس کے ساتھ کر رہے ہو. وہ ذات، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم ہی جیسا، یعنی میں تو ایک بشر ہوں، میری کیا بات ہے. اصل بات دیکھو تم جھٹلاتے کس کو. مجھے وہی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، بس تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسے معافی چاہو. تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے تو یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں. ہائی لائٹ کیجیے گئی آیت کو. یہاں کن کو کہا گیا مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ. کیسے مشرک ہو گئے اللہ کا حکم نہ مان کے؟ شرک فی الحکم بھی شرک ہوتا ہے. جس کے رزق پر تم پل رہے ہو، جس کی برکتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، زمین و آسمان کا جو خالق ہے، تم ایک حقیر سی مخلوق ہو، کیا تم اس کا شریک زندہوں کو چھوڑ کے مردوں کو بناتے ہو؟ سمجھانے کی کوشش کی تو بات نہیں مانتے. کئی ملینز بت ہیں جن کو ایک مذہب پوچھتا ہے، تو بھی بت، تو بھی خدا، میں بھی خدا. جوان کا بت، بوڑھے کا بت، گرمی کا بت، سردی کا بت، خوشی کا، غرغمی کا. بلکہ کسی کا ایک جملہ سنا، انہوں نے کہا کہ دنیا میں اتنے بت ہیں جتنے انسان بستے ہیں. مطلب کہ ہر ایک خود کو پوجے جا رہا ہے. تو جب اتنی بڑی ذات کا انکار کر کے تم اپنی چھوٹی چھوٹی ہستیوں میں ہو، تو تم سوچو کہ تمہارے ساتھ کل ہوگا کیا. یقیناً کل تمہارے ساتھ برائی ہوگی. بڑا برا ہے وہ انسان جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. اس لیے کرنا کیا ہے، وہ کام کرو کہ جس کا اجر ختم نہ ہو. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، اجر غیر ممنون. میں اس کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں میرر آ جاتا ہے. کبھی آپ ایک ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا، ایک میرر ہے اس کے آگے بس ایک میرر رکھ دیں، پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. اس کے اندر سے میرر میرر بنتے سامنے لائن لگ جائے گی. یہ ہے غیر ممنون. ایک نیکی میں سے دوسری، دوسری میں سے تیسری، تیسری میں سے چوتھی. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہماری نیکیاں غیر ممنون بن جائیں. کل انکم لتکفرون. اے نبی ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسا ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو کہ نہ چاہو۔ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ یہ ہے غیب کے معاملے، ہم اس کے اندر کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کس طرح سے بنا دیا، بس اس نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن اس سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک انسان اللہ کے ایک حکم کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ ہی کا حکم اس کے اوپر چلتا ہے، اس لیے کبھی بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے میں کبھی بھی پسو پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا تو کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا کہ اللہ کا؟ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اصل ایک بات یہ ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا تو وہ بالکل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس لیے شرک، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پرزور اس کے اندر مخالفت ہے، اور پھر بیچ میں یہ زمین و آسمان کے بنائے جانے کی بات بھی اصل میں شرک سے ہی ریلیونٹ ہے کہ دیکھو وہ ذات جس نے تم کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، یہ سب کچھ جو ہے یہ تمہارے لیے کیا ایک چلتا پھرتا ثبوت نہیں ہے کہ وہ رب کتنی بڑی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کر دیا اور تم اس کے مقابلے میں یہ ساری باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کائنات کو بنانے کے؟ فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمٍ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو انسان، بے جان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کام بانٹے ہوئے ہیں۔ اس سے آرگنائزیشن اور ٹائم مینجمنٹ اور لوگوں کو کام اسائن کرنے کی دلیل ملتی ہے۔ جب تک ہم دوسروں کو بتائیں گے نہیں کہ کرنا کیا ہے، پہلی بات ہے وہ کریں گے کیا، اور کر بھی لیا تو آپ کے پاس اس کو پرکھنے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اور آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا، یہ سب کچھ ایک زبردست تعلیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ کیا پتا چلا؟ اب دیکھیے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان آسمانوں کو جب دیکھتا ہے تو بے بس ہو جاتا ہے۔ ہر آسمان کا کام ہے، اور آسمان دنیا کا کام کیا ہے؟ خوبصورتی اور حفاظت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک وقت میں خوبصورت بھی ہو سکتی ہے اور بامقصد بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں خوبصورت چیزیں الگ ہوتی ہیں ڈیکوریشن پیسز کے نام پہ، بعض دفعہ اتنی بڑی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں گفٹ میں لیکن اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، محض صرف نظروں کی خوبی اور وہ ایک دو بار دیکھنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں لیکن خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے اس جہان میں دیکھیے کہ جمال اور کمال سب کچھ ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ دیکھو دنیا کے ایسے کام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن بات یہ کہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، پھر کافر کیوں نہیں مانتا؟ تو اپنے زبان میں آپ کہہ لیجئے، کمپیوٹرز میں آپ سمجھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے سامنے، لیکن ایک دم کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے نا وہ کرپٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کافر کی جو میموری ہے نا، اس کے اندر ایک ہارڈ ڈرائیو یا ایک چپ جو ڈلی ہوئی نا، وہ کرپٹ ہو چکی ہوتی ہے ماحول اور صحبت کی وجہ سے۔ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، اس کو بالکل فرق نہیں لگتا۔ فحش اور منکر اس کی زندگی میں اتنا ہوتا ہے، کرپشن پھیل جاتی ہے، پھر شیطان کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے کہ اب اس کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی باتیں سن کے بھی نہیں مانتے۔ فَإِنَّ أَرَادُوكُمْ لَنَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت کو آپ عتبہ بن ربیعہ کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، کیا اس کے دل پہ گزر رہی ہوگی جب اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیتیں سنی؟ کیا اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، کیا منہ موڑنا ہے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے ہوئے اور آخرت کا ایک بہت بڑا کام چھوڑ دیا، آخرت کو پشت پیچھے ڈال دیا اور دنیا کے کاموں کے پیچھے سرپٹ دوڑ رہے ہیں، ان کو بتا دو کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کا حال کیا ہے، کن سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا۔ جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے، جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو. سوچیے اتبا کو پتا چل رہا تھا نا کہ ہم بھی تو ایک رسول کو جھٹلا رہے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن بندے کی سائیکالوجی کے مطابق بات کرتا ہے. ہم تو آج پڑھ رہے ہیں نا مطمئن پرسکون ماحول میں, لیکن آپ سوچیے اللہ کی نبی کی زبان پہ قرآن اور کافر دل کے ساتھ ایک شخص کھڑا سن رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ لوگ نہ مانے تو پھر نہ مانے, دل پہ اثر تو ہوا تھا. آج بھی جب لوگ قرآن کی محفلوں میں آتے کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا اثر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا. پھر آپ دیکھیے کہ جو پیچھے آئے دوسری ہے جس میں کائنات کے بنائے جانے کی بات ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے سامان رکھے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کن کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کرتے, لیکن ان مختلف چیزوں کو کر کے لوگوں کو بھی کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا. گویا کہ یہ جو چھ دن میں بنانے کی بات تھی, اب اس کا بریک اپ بتایا گیا. ہر چیز کو انسان کھاتا ہے مگر انسان کو کوئی نہیں کھاتا, حتیٰ کہ شیر بھی اگر کھاتا ہے کبھی تو یاد رکھیے کہ شیر کی فطرت نہیں ہے, زخمی شیر کھاتا ہے. جب اس کو تیر لگا کے چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان دشمنی میں آ کے کھانے لگتا ہے. پھر ایک اور چیز اس میں پتہ چلتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے حساب سے اس طرح پھیلی جا رہی ہے جتنی پھیلنی چاہیے. مینڈکوں کو کوئی فیملی پلاننگ نہیں کراتا, لیکن آپ دیکھیے کہ بڑے مناسب حد تک وہ آ کے رک جاتے ہیں. چونٹیاں آپ دیکھیے کہ زیادہ ہیں کہ انسان, آپ دیکھ سکتے ہیں کائنات میں کیا ہے, کیا چیز بگاڑ پھیلا رہی ہے, کیا خیر لا رہی ہے, یہ ہر بندے کو خود دیکھنا ہے. اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر اپنا غلغلہ ڈال دیتی ہیں. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب لوگ رسولوں کی بات نہیں مانتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اب مثال میں قوم عاد کا قصہ, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا. آج صبح ہم نے اس آیت کی تفسیر سنی ہے سبل السلام میں, ماشاء اللہ کہ ہمارا یہ کورس اب اس آیت تک پہنچ گیا. یقین کرے دل ہلا دینے والی آیتیں ہیں, دل ہل جاتا ہے سنتے ہوئے. وہ جو عاد ہیں میں نے ان کو بتایا اس وقت کہ جیسے وہ ایک چھوٹی سی کوتی, ہاں وہ بڑے بنتے تھے جو عاد, یہ عادیوں کا حال, وہ جو زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے رہے. حق کسی کو نہیں ہے, حق اللہ کو ہے. اللہ کہتا ہے میں بڑا ہوں, جس نے مجھ سے یہ حق لینا چاہا اس نے زیادتی کی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عاد اپنے آپ کو بڑا کہنے والے. وقال من اشد منا قوہ, اور جنہوں نے کہا کون ہے ہم سے زیادہ زوراور. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے دیا کہنے کی بجائے کیا کہنے لگے, ہم نے کیا. کیسے, من اشد منا قوہ, کوئی ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور. آج کی زبان میں اس کو کیا کہیں گے, وی آر دا سپر پاور, ہم بڑے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو نقصان دیتی ہے. جب اللہ دولت دے, دنیا کی نعمتیں دے, اور اس کے بعد ایک انسان پھر اس کے اندر پلٹ جائے اور اندھا بہرا ہو جائے. اللہ خوبیاں دے مگر انسان لائف سٹائل بنا کر اپنے آپ کو پیچھے رکھے. اسی کا تذکرار ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہیں سمجھ آیا, ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے. یعنی اگر یہ سپر پاور ہے تو سپریم پاور اوپر ہے. وہ ہماری آیات کے انکار ہی کرتے رہے, آخر کر ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا عذاب کا مزہ چکھا دے, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے, وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سمود, ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندر بن کر رہنا پسند کیا. ہائی لائٹ کر لیجیے, سہدیناہم فاستحب العمى علی الہدى. یہ ہے آج کے دور کا مسئلہ, اللہ ہدایت کے موقع دیتا ہے, ہدایت کتاب زندگی میں کھلتی ہے لیکن لوگوں کو اندر رہنا اچھا لگتا ہے. کیوں, کیونکہ اندر رہنے میں, اندھیرے میں رہنے میں اپنی برائیاں نہیں دکھتی. ایسے وقت میں پھر انسان کے نفس پہ کوئی چوٹ نہیں پڑتی, اس کو اپنے معاملات کے اندر کوئی خرابی نہیں دکھتی. وہ کہتے کیا خرابی دیکھے تم نے ہم میں, ہمارے بڑے بھی ایسے ہی تھے. دوسری چیز اس حصے میں نوٹ کیجیے گا کہ اللہ نے جس قوم کو تباہ کیا کس سے کیا. آج ڈیٹیل بڑی سنی, آپ بھی سننا چاہیں تو سبیل الجنہ میں سنیے گا بعد میں ان آیات کو. تو اس میں یہ دیکھا کہ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پچھلی قومیں سانپوں کے عذاب سے ماری گئیں, ان پہ مینڈک ڈال دیے گئے, بلکہ قوم نو پانی سے ماری گئی, قوم عاد پہ ہوائیں کھل گئیں, قوم سمود پہ زلزلہ آ گیا. یہ کیا بات ہو گئی, وہی چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو زندگی کی ضرورت ہیں اسی سے یہ مارے گئے, یہ کس بات کی دلیل ہے. سوچیے گا, بہت ڈیٹیل اس میں ہوئی تھی الحمدللہ. کیا کہ اصل میں اللہ نے یہ دکھایا کہ تم کس کھیت کی مولی ہو. تمہیں مارنے کے لیے مجھے سانپ اور بچھوں کی ضرورت نہیں, تمہیں مارنے کے لیے وہ چیزیں کافی ہیں جو تمہارے فائدے کی ہیں. اللہ نعمتوں کو عذاب بنا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے آج کے دور میں اللہ نے ہمیں گیجٹس دیے، اللہ نے ہمیں سیل فونز دیے، لیکن آج اس کی کثرت استعمال ہمارے اوپر بوجھ بن رہی ہے اور ہم اسی سے بیماریوں کو لے رہے ہیں. دنیا کی چیزیں نعمتیں بن کے ہمارے لیے ایک خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کو تو صرف پانی اور ہواؤں سے مار دے، اللہ کے لیے بالکل ناممکن نہیں. اندھا بن کے رہنا یہ حقیقت میں اپنی زندگی کو آگ لگانے کے برابر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات تمہیں کوئی نعمت دے تو اس کا حق بھی ادا کرو. فرمایا، آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. کون بچتا؟ آمنوا وکانوا یتقون. آپ دیکھیے کہ عموماً دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ لوگ اس لیے نیکی کا رستہ اختیار نہیں کرتے کہ ہماری دنیا چلی جائے گی، اور یہاں کیا دیکھا آپ نے، دنیا تو ایسی چلی گئی اور وہ بےچارے چند ٹوٹی پھوٹی کشتیوں میں بیٹھنے والے لوگ بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں کو پکڑا؟ سات راتوں اور آٹھ دن تک ان کے اوپر ہوائیں چلتی رہی، گر گر کے پڑ رہے تھے لوگ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو. سورۃ الحاقہ میں پڑھیں گے آپ آیت 7 میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توڑ کے رکھ دیا. جو بڑے بنے اللہ نے ان کو زمین پہ چھوٹا کر کے پیش کر دیا. تو ہمیشہ اپنے لیے یہ راستہ چوز کیجئے گا کہ اگر اللہ کوئی دنیا میں نعمت دے دے تو اس کو اپنی طرف نہ لیں. اللہ کی نعمتوں کو اللہ ہی کے نام پہ رکھیں گے تو فائدہ ہوگا. ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اگلی باتیں سناتے ہیں، اور یقین کریں اتنی خوبصورت آیتیں ہیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لیے جائیں گے. ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی، ہمیں اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال نہ آتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی؟ بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر ہی نہیں ہے. ہے سچ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا، تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. اور اگر رجوع کا موقع چاہیں تو ان کو موقع نہ دیا جائے گا. کتنے دو ٹوک الفاظ ہیں. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوش نما بنا کر دکھاتے تھے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جن سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے لوگ تھے. وہ کھال اور کان جس کو دنیا میں ہم سجاتے چمکاتے رہتے ہیں اس کی بات ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیے کہ سمع بصر اور فؤاد کا ذکر تھا، کان دل آنکھیں. یہاں دیکھیے کھالوں کا ذکر ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ہاتھ اور کان آنکھیں بظاہر دنیا میں ہمارے امپلائیز ہیں نا، ہم ان سے جو کرانا چاہیے کرتے ہیں، مگر اصل میں یہ ہمارے سپائز ہیں، جاسوس ہیں، کل ہمارے خلاف گواہی دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جسم کا سارے اعضاء زبان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ باتیں کھولتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ مانے تو نہ مانے، کیسی باتیں کرتا ہے ایک انسان. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے اوپر چسپاں کر دیں گے، مسلط کر دیتے ہیں جنوں کو اور خراب لوگوں کو. آج بعض دفعہ صرف لوگ اس لیے اپنے خمخیال لوگوں میں رہتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی خرابیوں کا پتہ نہیں چلتا. کسی کو روک ٹوک اچھی نہیں لگتی، ماں کی نہ باپ کی نہ شوہر کی، قرآن کی کس کو اچھی لگے گی. تعریفیں کرنے والوں میں لوگ گھلتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کل تو تم بڑی باتیں کرتے تھے نا، زن تھے تمہارے گمان تھے رب کے بارے میں، آج جا کے دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ایک قسم کی جنگ لگی ہوئی ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ کبھی انسان اپنے آپ کو ادھر آگے لے کے جا کے دیکھ لے، کیا ہوگا اس وقت جب یہ سب کچھ ہوگا، اور جب اپنا جسم ہی آپ کے خلاف بولے گا تو آپ کس کی بات کریں گے؟ جسم کہے کہ اس آپ کے خلاف گواہیاں دے دے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت ایک صرف روحانی عالم نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اپنے جسم کے ساتھ زندہ کیے جائیں گے، روحوں اور جسموں کو ملایا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا لفظ آتا ہے تیسرے پارے میں. دوبارہ انسان ملیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے، سب سمجھ آ رہی ہوگی، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ریل چل رہی ہوگی، بلکہ صرف انسان آپ دیکھیں کہ اس کے جسم کے اعضائیں ہی بولیں گے، ہر چیز بولے گی، جیسے سورج زلزال میں آتا ہے. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. کیا مشکل ہے، ہر ایک سوچے کہ میرا رب کے بارے میں کیا گمان ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں ہر آدمی کا رویہ اس گمان کے لحاظ سے ہوتا ہے جو اپنے رب سے قائم کرتا ہے. مومن کا رویہ کیوں اچھا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو رب کے بارے میں صحیح گمان ہے. اور کافر، منافق، فاسق اور ظالم کا رویہ غلط ہے، کیونکہ رب کے بارے میں گمان غلط ہے. تو دعا کیجئے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں گمان کو درست کر لیں، پھر فائدہ ہوگا، ورنہ یاد رکھیے پکڑ بہت سخت ہے. آج لوگ باتیں کر کر کے دین کو پیچھے کر لیتے ہیں، کل سمجھ آئے گی جب ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ رہی ہوگی. آج کے تو یہ ملاؤں کا بنایا ہوا دین ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ دس والیاں. ہاں ہاں، یہ گناہ تو تمہاری مجبوری ہے نا، اب ان کو کیا پتا تمہارے کیا پرابلمز ہیں. ہاں یہ تو بس مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں نا، اور دیکھو نا تمہارے جیسا کاروباری شخص دنیا میں لے کے چلنا پڑتا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے میٹنگ میں آج کھین نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے شراب سوپ کیجیے اور بندہ پیئے نہ، یہ نہ کرے اور دس اینڈ دیٹ. اللہ سے دعا کیجیے کہ ہماری زبانیں ہمارے منہوں میں رہ جائیں، اور ہم اللہ کے بارے میں وہ بڑی بڑی باتیں نہ کریں کہ جس کا کل نقصان کیا ہے. انہم کانوا خاسرین، یہ خسارے میں آنے والے لوگ ہیں، پکڑے جائیں گے، وہاں ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ساتھ آج ہونے کیا والا ہے. کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ایک انسان اپنے آپ سے کہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا شوشہ، ان کو پتہ ہی قرآن دلوں میں سوراخ کرتا ہے. اس لیے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ. انٹرپٹ کرو، اس کی روحانیت کو ختم کرو، مستقل اس کا جو اثر دل پہ آتا ہے اس کو پیچھے کر دو. اور آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ دل یا تو اللہ کے گھر جا کے بدلتے ہیں یا اللہ کی کتاب پڑھ کے بدلتے ہیں. کفار اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی دعوت اور تبلیغ کا کام بند کر دیں. ان کو پتا تھا کہ قرآن کی تاثیر بڑی ہے، زبان ہو نبی کی، قرآن ہو رحمان کا، تو اثر کیوں نہ ہوگا. پھر آپ کی پرسنالٹی اتنی خوبصورت تھی. ان کو پتا تھا کہ جو بندہ سنے گا گھائل ہو جائے گا، تو کہتے تھے نہ خود سنو نہ دوسرے کو سننے دو، شور مچاؤ، تالیاں پیٹو، آوازیں کسو، اعتراضات کی بچھاڑ کرو، اتنی آواز بلند کرو کہ ان کی آواز دب جائے، تاکہ اللہ کا نبی شکست کھا کر پیچھے ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے کر دیکھو. فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، جو بدترین حرکات بھی کرتے رہے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوزخ، جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، کسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے کہ ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. اللہ اکبر، سوچیے کتنا غصہ آئے گا اس وقت ان کو. یعنی آپ بالکل اس طرح سے سوچیں کہ کسی کا بس نہیں چل رہا کہ کسی طرح سے اس راستے سے لوگوں کو ہٹا دیں اور اس کے اوپر لا کر ایک انسان کو پیچھے کر دیں. آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ ایک انسان اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی مدد کرتا ہے. شیطان کو سب سے زیادہ برا وہ شخص لگتا ہے جو دین کی بات کرتا ہے. آپ ہزار دانوں کی تصویر ہاتھ میں پکڑ لیں، کوئی مخالفت نہیں. آپ وظیفے کریں، کوئی مخالفت نہیں. آپ ایک بڑی سی چادر بچھا کے بیٹھ جائیں اور اس پہ اللہ ہو کریں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں، لیکن جب آپ ہاتھوں اور کانوں کو اللہ والا بناتے ہیں تو مخالفت شروع ہو جاتی ہے. قرآن سے تو شیطان کی جان جاتی ہے، پہلے سننے نہیں دیتا، سن لو تو ماننے نہیں دیتا، مان لو تو اظہار کرنے نہیں دیتا، اظہار کر لو تو جمنے نہیں دیتا. اللہ تو کہتا ہے تو قرآن پڑھ اور اوپر چڑھ، تیرا ہر دن کل سے بہتر ہو، تیرے حال حلیے، تیری ذات، تیرے عمل میں بہتریاں ہو، کرو کرو. یاد رکھے کہ آج جس شدت کا حملہ اس قرآن پر ہے، آج اس کے مخالفین اس کو جلا رہے ہیں، دل کی جلن کاغذوں میں جلاتے ہیں، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. آج دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے وہ کام کرا، اللہ ہم سے وہ کام کرا کہ تیرے کتاب کی حفاظت والے بنے. تڑپیں آپ سب، خاص طور پہ نور اللہ نور والے تڑپیں کہ اللہ اس رمضان کو جب آ رہا ہے بس میرے لیے ایسا رمضان بنا کہ میں لوگوں کے لیے نفع والی بن جاؤں. آپ دیکھیے کہ یہ اب آپ کے خلاصے قرآن کے آخری پارے چل رہے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے سن جائیں گے نا تو بس ختم. پھر کہیں گے شکر ایک اور کورس پورا ہو، اب ہمارے لیے اور کیا کورس ہے؟ نہیں، آپ کے لیے کورس اب اور ہے، اب آپ نے کورس کروانے ہیں، آپ نے اب انسانیت کو فائدہ دینا ہے. تڑپنا ہے، دل کی یہ روئیے، اللہ مجھ سے کام کرا، اللہ جی پلیز مجھ سے یہ کام کروا، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کام والا بنا، مجھے لوگوں کے فائدے کا بنا. آپ دیکھیے کہ آج ہم لوگوں کے لیے تڑپتے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں جن کو ہم خیر دے سکتے، ہم نہیں دیتے. گھر کے کام ماسیوں سے کرا لیتے ہیں، ان کی نمازوں کی فکر نہیں ہے. مزدوروں کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں مگر ان کے لیے نماز کا انتظام نہیں کرتے، اور اپنے ہی نفس کو جھاڑتے رہتے ہیں، خود کو سنوارتے رہتے ہیں، اب یہ پڑھ لیا، وہ پڑھا لیا، یہ کر لیا. کیا ہم اس قرآن کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں جتنی کفار کر رہے ہیں؟ کہ والغو فیہ. اور سچ بتائیے، کیا سنانے میں ہم کامیاب ہیں یا نہ سنانے میں وہ کامیاب ہیں؟ آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کر دی کہ ان کے گروہ بنے ہوئے ہیں، یہ آپ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جو ان کے انسان اور جن ہیں جو مل کے یہ کام کرتے ہیں، یعنی انہوں نے گناہ کو کرنے کے لیے ٹیم ورک کیا ہوا ہے، تو تم نیکیوں کے لیے ٹیم ورک نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے یہ لفظ کتنے سخت ہے کہ نج الحما تحت اقدامنا، اردو میں یا پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹھڈے مارے ان کو، ہاتھ سے آپ کہتے کہ کم چوٹ لگتی ہے، پاؤں سے لتاڑے، ہم ان کو پکڑے، ان کو مارے، ان کو روندے. کتنا غصہ آئے گا اس وقت انسان کو، اس شخص پہ جس کی وجہ سے ایک انسان ہدایت سے دور ہوا. صرف چند جملے، تعریفی جملے، باتیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب دین پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چل پاتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماحول برا ہے، معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے. خوبصورت ترین آیتیں سورت کی، شاید اس وقت ہمارے دل کھل جائیں، شاید ہم واقعی اس استقامت پہ قائم ہوتے ہوئے انسانوں کی دوستیوں سے اوپر اٹھ کے فرشتوں کی دوستیوں پہ آ جائیں. فرمائیں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جن لوگوں نے کہا، سوچئے کون، مشکلات کے بعد، آزمائشوں کے بعد جنہوں نے کہا کیا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے. پھر ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت، یا یہ ہے مہمانی کا سامان اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. اللہ اکبر. دیکھیے پیچھے بات ہوئی تھی لا تسمعوں کی، اور یہاں بات ہوگی استقاموں. کیا پتا چلا؟ کہ مخالفتوں میں سے بھی جو لوگ بچ گئے. یاد رکھیے جتنی مشکلات آتی ہیں نا وہ اتنا پوٹینشیل ابھرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر زندگی میں مشکلات نہ آئے نا تو ہم ڈھیلے ہو جائیں. ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ تتلی اپنے ککن میں سے نکلنے کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے. کبھی آپ نے تتلی کے سارے مرحلے دیکھے ہو نا، لاروا اور پیوپا، اور کیسے لیکوڈ سے نکلتی، پھر اس کا ایک خول ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے توڑ کے باہر آتے ہیں. تو ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ تتلی کیسے اپنے خول میں سے نکل رہی ہے. اس نے کہا ہائے ہائے بیچاری کو بڑی مشکل ہوگی. خیر اس نے کیا کیا کہ ایک اگلی جو دوسری تتلی اس کے سامنے تھی اس نے اس کا وہ توڑ دیا, چھلی سی ہوتی ہے, ایک دم سے تتلی کا بچہ باہر آ گیا. باہر آ گیا وہ خوش ہوا, لیکن تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ وہ تتلی کا بچہ بڑھ نہیں سکتا, وہ ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہو گیا. کیوں؟ کہ جب وہ اس اپنے کوکان میں سے نکلتی ہے تو اس کے سٹرگل کے دوران تتلی کے پروں میں جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ نچڑ جاتا ہے, پر کھل جاتے ہیں, وزن میں ہلکی ہوتی ہے, پھر اڑ جاتی ہے. چونکہ اس نے اس کے لیے آسانی کرنے کی کوشش کی, نتیجہ کیا ہوا, وہ بغیر اس کے نکلی. تو یاد رکھیے کہ مشکلات آپ کو پیچھے نہ ڈالیں, سن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, چلتے جائیے, استقام و جمع کسی ہے, مل کے کام کرو, ٹیم ورک کرو, عملی تقاضے پورے کرو, دین کے حق پہ سٹینڈ لو, حق کا حق ادا کرو, ازمائشوں پہ جم جاؤ. سچ کو سچ مانا ہے تو اب اس کو منواؤ بھی, ٹھک جاؤ, دنیا کا نقصان اٹھا لو, اللہ کا دین نہ چھوڑو, اپنی بے عزتی برداشت کر لو, اسلام نہ چھوڑو, رسم چھوڑو لیکن سنت نہ چھوڑو. ایک گرنے لگے دوسرا تھام لے, استقام ہو, اکیلے نہیں ہوگا. جیسے ایک اینٹ گر جاتی ہے نا لیکن دیوار بچ جاتی, کیونکہ ایک اینٹ گری تو دوسری نے پکڑ لیا. اکیلا درخت آندھیوں میں گر جاتا ہے, دوسرے درختوں کے بیچ میں جو درخت ہوتے ہیں وہ نہیں گرتے, کیونکہ ایک گرا تو دوسرے نے اٹھا لیا. اچھے دوست بناؤ, اپنی دوستیاں اپنے رشتے دین کی بنیاد پہ کرو, دوستوں کے گلے لگ کے رو لو, کبھی دل دکھے تو دکھ سکھ کر کے پھر ہلکے ہو جاؤ, اچھی صحبت کرو, بری صحبتوں کو ہٹاؤ. اب دیکھیے جو ہل رہے ہوتے ہیں نا وہ واپس آ جاتے ہیں اچھے دوستوں کے بلانے پہ. مشورے کرو, اچھے لوگوں سے کرو. کبھی اب دیکھیے بچے کے پیدا ہونے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ماں کو پینس تیز ہوتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, کیونکہ تکلیف زندگی کا آغاز ہے. کہتے نہیں اور درد لو اور درد لو, تو دین کے راستے کے دردوں پہ کیوں پلٹ جاتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں آؤ. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, مس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. ایک بڑی خوبصورت روایت کا خلاصہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کی میخیں ہیں, جب وہ مسجد میں نہیں ہوتے تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہوئے آ جاتے ہیں, وہ بیمار ہوں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں, مصروف ہوں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ اکبر, ہم تو سمجھے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتاتا ہے کوشش کرو, استقامت بڑی بات ہے. اور یاد رکھیے اتفاقاً کبھی رب کو اپنا رب کہنے سے نہیں آتی. کوئی یہ غلطی نہ کرے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی تصویر 1,00,000 بار پڑھ لی تو استقامت آ گئی. نہیں نہیں, خود کو خود رب کو پہچانے تو دوسروں کو بھی رب کا بندہ بناؤ, اپنے لیے بھی کرو تو دوسروں کے لیے کرو. استقامت, کبھی آپ اس کی تفسیر سن کے دیکھیں گے کہ میرے دل کھل جائے گا. ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پہ جما رہا, شرک پہ نہیں آیا, کسی اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی. حضرت عمر نے ایک مرتبہ ممبر پہ آیت تلاوت کی اور کہا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے, لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے. یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, فائدے کے لیے نہیں تھے, اپنے عمل کو اللہ کے خالص کرنے والے, اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرنے والے. پھر فرشتے ملتے ہیں, کہتے ہیں کہاں ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ فرشتے دکھیں, کہل ایمان ان کو دیکھیں سنیں, لیکن اللہ دل پہ ایک سکون ڈال دیتا ہے. سخت مشکلات میں بھی ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, سکینت اطمینان, موت کے وقت سکینت, قبر میں سکینت, حشر کے میدان میں, دنیا کے میدان میں. اور اللہ کے نبی پہ کس دور میں یہ آیتیں اتریں گی کہ جب دشمن ہوئے ہوئے تھے اپنے اور آپ سکھ اور چین کی نیند سوتے تھے. قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ نکلیں گے اس وقت مطمئن ہوں گے, فرشتے ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے, پھر ان کو یقین دلاتے آؤ. بس ایک دفعہ دل پہ پتھر باندھیں اور اللہ کے راستے میں لگ جائیں, یقین کریں, فرشتے پھر آپ کو دنیا میں کہیں گے باطل کتنا بڑھ جائے لیکن تمہیں نقصان نہیں دے سکتا, چلتے جاؤ, کرتے جاؤ, کرتے جاؤ. اب دیکھتے اتنے مشکل مرحلے آ جاتے ہیں, کبھی کبھی دعوت اور تبلیغ کے راستے میں کیسے لگتا ہے بس ختم, بس اس سے آگے نہیں, تھک جاتے ہیں آپ. شل ہو کے گرتے ہیں کہتے نہیں اب اور نہیں میرے سے ہوگا, میں تھک گئی اب نہیں ہوگا. اگلے ہی دن ایسے لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا. ایک دن جان نکل رہی ہوتی ہے, اگلے دن اسی پہ خیر مل رہی ہوتی ہے. ایک دن جو کہہ رہا تھا میں یہ کام نہیں کروں گا, اگلے دن وہ کر لیتا ہے. فرشتے اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں, خبردار تم بولے تو بیوی کو یہ کام کرنا ہے تم نہیں روکو گے, شوہر کو یہ کام کرنا ہے تم نہیں رکاوٹ بنو گی. یہ فرشتے آ کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں اور ایک دم ہم کہتے ہیں نا حالات ہی بدل گئے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. تم سینڈ تو لو, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کرو تو صحیح پھر دیکھو تمہیں کیا ہوگا, فائدہ ہوگا تمہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. اور آپ ایک اور مزے کی بات دیکھیے کہ لفظ استقامت سے یہ سمجھ لیں کہ استقامت کی ضرورت ہی تب آتی ہے جب مخالفت ہو. کوئی کھڑا ہے تو اس کو کوئی دھکا دے دے, کیا بڑی بات ہے, چاروں طرف سے مخالفت ہوگی پھر ہوگی. بعض دفعہ لوگ غلط رسموں میں آپ کو واپس پلٹائیں گے, آ جاؤ نا بس اس پہ ضد کر لیجئے کہ میں واپس نہیں جاؤں گی. اس ضد کا نام صبر ہے. ادھر تم نے صبر کیا کرو, غلط چیزوں پر ضد کرنے کی بجائے صحیح چیزوں پہ ضد کر لو. اس طرح نہ کرو کہ جو کوئی کہ اس کو مان لو. ضد کر لی ہے نا کہ میں نے جنت لینی ہے تو لے لو بس چل پڑو, پھر جنت سے کم پر سودا نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل آپ کو دنیا میں بتائے گا کتنا سکون ہے آپ کے اندر. لا الہ الا اللہ کہنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں پر اس کے تقاضوں کو نبھانے پہ لوگ دشمن بن جاتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا ہے. یہ لفظ نزولاً ذرا دیکھیے, کبھی کسی کے گھر گئے اور کتنی خاطر کرتا ہے گھر والا, ایڑی چوٹی کا زور, بعض وقت کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ دو تین گھنٹے میں آپ کو کیا کھلا دے اور کیا نہ, کیونکہ آپ کو پسند ہے یہ بھی کھا لیں یہ بھی, بس چکھ لیں آپ. اللہ کی کیا مہمان نوازی ہوگی جس نے اللہ کے دین کی مہمان نوازی کی ہوگی, جس نے دل کو کینے اور بغض سے پاس رکھا ہوگا اللہ اس کو دے گا. اب آگے دیکھیے گا ذرا اسی کی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں کہ آخر وہ کون یہ فائدہ پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا یہ جو نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں, تو فرمایا کہ اچھے ساتھیوں کی تین علامتیں ہیں. نمبر ایک فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں, سوچیے ذرا بھڑ بھڑ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں. میں ہوں جان تو نہیں چڑھاتی, نہیں الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہوگا آپ میں سے ایسا, بس موقع ملنے کی دیر ہے آپ یوں چل پڑیں گے آگے کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکے گا. پھر دوسری آدمی کا وہ حکمت کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے, سکون. اور تیسری بات اللہ کی رحمت کا انتظار کرنے والے ہوتے ہیں. بس دعا کیجئے کہ اللہ مجھے چراغ بنا دے جو لوگوں کے اندھیروں میں روشنیاں کر دے, پھر ایسے لوگ اس راستے میں چلیں گے. اب یہ بتا کے انجام, اب بتایا جا رہا کہ یہ ہے کون لوگ. کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہیں اصل استقامت والے, پہلے خود ٹھکے اب دوسروں کو ٹھکا رہے ہیں, پہلے خود اللہ کی طرف چلے اب دوسروں کو چلا رہے ہیں. اور اس شخص سے بات اچھی کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا. یہ ہائی لائٹ کیجیے, مذہب اور کسی گروہ کی طرف نہیں, ادارے کی طرف نہیں, استاد کی طرف نہیں, بلکہ دعا اللہ. دعا کیجیے میں اللہ داعی اللہ کر دے, اللہ کی طرف بلانا ہے, اس سے جوڑیے خود سے نہ جوڑیے. جب رب سے جوڑیں گے خود بخود ان کے دل میں تشکر آئے گا کہ جس نے رب سے ملایا اس سے بھی پیار کرنا ہے, لیکن ساری محبتوں کا قبلہ اللہ کی ذات ہو. یعنی کہ اللہ سے تو جڑ نہیں رہے اور بلانے والوں سے جڑتے جا رہے, نہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پھر وعمل صالحا نیک عمل کیا اور اپنی نسبت کیا رکھی, قال اننی من المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں. ایسے لوگ جو ہیں یہ ہیں کامیاب, ان کو ملے گا یہ سب کچھ. کوئی بات نہیں, پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا, بس قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. چلتے جائیے کام کرتے جائیے, فائدہ دیجئے فائدہ لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ سے کام کروا لے گا. دیکھیے ہم میں سے کسی کے اندر کوئی گن نہیں ہے, سچی جو بات ہے. دنیا کے کاموں کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ تیار کرواتا ہے. لوگ پڑھتے ہیں 10-20 سال کیریئر بنتا ہے پھر جاب ملتی ہے. اللہ کے راستے کے کام بالکل اپوزٹ ہیں, اللہ آپ کا دل دیکھتا ہے کیا کر سکتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. کسی کام کے نہیں ہوتے نکمے, بعض دفعہ
بڑے بڑے جرم بس اپنے انسان سے ہو جاتے ہیں. حضرت آدم سے بھول ہو گئی, حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا. اللہ نے جب چنا تو کہا ہے موسیٰ ہم نے تجھے چن لیا, پھر اللہ اس راستے میں خالص کرواتا ہے. آپ کو کام کرنا ہی آ جاتا ہے, آپ کو کوئی کہ کام کرو کہتا نہیں مجھے نہیں آتا, نہیں کہ بسم اللہ جیسا آتا ہے کروں گی. یہی بڑی بات ہے کہ اللہ نے موقع دیا کہ اس کے لیے کام کروں, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے کتنا کرائے گا. نیت کیجئے جب کوئی نیکی میرے حصے میں میں نے نہ نہیں کرنی, پھر انشاءاللہ ہمتیں بدھیں گی آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی, اور اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر لے. تھوڑا اور چلو, تھک گئے تھوڑا اور, تھوڑا اور, تھوڑا اور, اور اسی طرح قبر میں جانے کا وقت آ جائے گا. اس راستے کی مخالفتوں سے کیسے نپٹو, کہا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اور اے نبی نیکی اور بدی برابر نہیں, تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یہ کس کا جواب ہے؟ وہی مکے کا ماحول, دشمنیاں, عتبہ بن ربیعہ, کہیں کوئی کبھی کوئی آیا ہوا ہے اور آ کے باتیں کر رہے ہیں, کہ کوئی بات نہیں اچھی بات کرو, کل وتھ کائنڈنس. تم اپنے اخلاق اچھا رکھو. مشن اگر انبیاء کا ہے تو اخلاق بھی انبیاء والا اپناؤ. آج ہم کسی سے چار باتیں کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ خوشی سے سنتے رہے ہم بھی خوش. ایک بات کسی نے کی, کوئی تنقید کر دی, کوئی دین کی وجہ سے چوٹ لگ گئی, کوئی غلط کام ہو گیا, ٹھیک کرنے لگے الٹ ہو گیا, کوئی پیسوں کا ہیر پھیر ہو گیا, کوئی ادھر ادھر لگا, بس ڈھک سے ہم پٹارا بند کر کے بیٹھتے ہیں, آج کے بعد میں نیکی کا کام نہیں کروں گی. نہیں نہیں نہیں, توبہ توبہ, اس میں بڑے کام غلط ہو جاتے ہیں. کوئی غلط نہیں ہونے کی ضرورت. کسی نے اچھی بات نہیں کی, کہا بس آج میں تو پھٹی پڑی. نہیں نہیں نہیں, یاد رکھیے فبلتی ہی احسن والی کیفیت ہونی چاہیے. دائی اللہ کی نفسیات انتقام والی نہ ہو. وہ غیبتیں نہیں کرتے, وہ دوسروں کی برائیاں نہیں کرتے, وہ اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے کہ لوگوں کو سامنے کچھ دکھیں اور باہر کچھ ہوں. وہ فار گیونگ اور فار گیٹنگ بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ذو حظ نصیب, اللہ نے کہا ہے ایسے نصیب کو کہ جو لوگوں کی برائیوں کے جواب میں بھلے کرے. ہم کیا کہتے ہیں, لو بدھو بیوقوف, اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اللہ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پھول سے دو. تم بلاؤ, لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے. آج دنیا میں کس کو خوش قسمت کہتے ہیں؟ ذو حظ نصیب, جس نے ڈائمنڈ پہنا ہے, جس کے گھر میں دولت ہے. نہیں, اللہ کہتے ہیں یو آر سو لکی. آپ اگر ٹپیکل سی انگلش جو لوگ بولتے ہیں اس میں لکھ لیں تو ذو حظ نصیب کیا ہے؟ یو آر سو لکی. حالانکہ لفظ لکی نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی پیچھے جا کے اس میں کچھ نہ کچھ لک کے ساتھ تعلق جڑتا ہے, لیکن بات ہے نا. لوگ کہتے ہیں یو آر سو لکی, ڈائمنڈ پہنے, دولت ہے, اچھے گھر میں رشتہ ہو. اللہ کہتے ہیں نہیں, تم اللہ کی طرف بلاتی ہو, یو آر سو لکی. تم دین پہ عمل کرتی ہو, یو آر سو لکی. تم حجاب والی ہو, سو لکی. تم نے داڑھی رکھ لی, تم کورٹ کے لیے جاب چھوڑ رہی ہو, سو لکی. یو آر لکی, تم اللہ کی رحمتوں میں ہو. دعا کیجیے کہ اللہ آج میرا اور ہماری اولادوں کا دل کھول دے. کوئی بات نہیں, دین کو لے لو, باقی سب کچھ پیچھے ہوگا. لیکن شیطان تھکے دلواتا ہے, اما ینزغنک, چلو اگلے سال کر لینا, چلو ابھی نہیں. اللہ کہتے نہیں چھوڑو, کیوں اس دنیا کو پوجتے ہو, رب کو پوجو. اپنے کیریئر کو ہولڈ پہ نہ ڈالو, زندگی بہت چھوٹی ہے. اسی لیے آگے کہا کہ دیکھو وہ رب جس نے اتنا کچھ پیدا کیا, کبھی اس کے بارے میں سوچو تو صحیح. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا, اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں, جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. تم تھک گئے ہو تو نہ پڑھو, نہ سنو, نہ نماز پڑھو, نہ قرآن کی طرف آؤ, نہ اللہ کے دین کا کام کرو. بہت ہو گئی تو ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ, آرام سے بیٹھو, نو پرابلم. بہت سارے جن کو رب کی نشانیاں دکھتی ہیں ان کو رب کا کام بہت پیارا لگتا ہے, اسی لیے مزید کچھ نشانیاں. اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا, یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو ذات اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتی ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت یہ آیت پڑھنا اور سننا کم از کم مجھے تو بہت مزہ دے رہا ہے۔ جہاں میں بیٹھی ہوں میرے سامنے ایک بڑی سی ونڈو ہے، صبح سے بارش لگی ہوئی ہے۔ یقین کریں آج کل تو پسندیدہ شغل ہی میرا یہ آتے جاتے درختوں کی ٹہنیوں پہ ابھرتی ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی کومپلے دیکھتی ہوں۔ ایک ہفتے تک براؤن دکھ رہی تھی باہر سے ہمیں ڈالیاں، اس وقت انگوری ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ کہ اب چھوٹے چھوٹے پتے آ گئے ہیں کومپلے، اس وقت بھی میرے سامنے سبز کے شاید 10 شیپ پھیل رہے ہیں کیونکہ اب اس پہ آ رہا ہے۔ کل تک سوکھی ٹہنیاں تھیں، ایک ہفتے میں سب گرین ہو جائیں گی، پیرٹ گرین، پھر بوٹل گرین۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ پھر وسطہ رکھ شجر سے امید وہاں رکھ، کرتے جاؤ کام، چلتے ہی جاؤ۔ آج تھوڑے لوگ آ رہے ہیں نا، کل زیادہ آئیں گے۔ بس تم نے رکنا نہیں، تم نے نکلنا نہیں سر، کبھی اسٹک ہو جاؤ گے ٹریفک میں، کھڑے رہو۔ مشکلات آ گئی، کو آگے چلنے نہیں دے رہا، بس بیٹھ کے دعائیں مانگتے رہو، گاڑی ذرا سلو کر دو اور چلتے رہو۔ کبھی فاسٹ بھاگو، کبھی کچھ کرو، کبھی کچھ، جو بھی کرو، لیکن چلتے ہی جاؤ، چلتے ہی جاؤ، اس سے فائدہ ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ کی ذات بس ہمیں اس روڈ سے کبھی اتارے نا، اس ویل الجنہ ہمیں جنت میں چھوڑ کر آئے۔ چل تو پڑے نا روڈ، دیکھیے بار بار راستے تو نہیں بدلتا نا چلنے والا، پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کر لیا ٹھیک ہے، یہ چیک کر لیں کہ روڈ جا تو جنت کی طرف رہی ہے، چل پڑی اس پہ۔ ٹھیک ہے، فاسٹ ٹریک لے لیجئے، سلو لے لیجئے، کچھ بھی کیجئے، لیکن پیچھے نہ پلٹیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی پیچھے نہ کرے۔ زمین کے زندہ ہونے کی بات کر کے کچھ لوگوں کی الٹی کھوپڑی کی بات کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے مانی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں۔ خود ہی سوچ لو، کیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ سوچیے، جواب واضح ہے، کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ بات قرآن سے شروع ہوئی تو قرآن سے پوری ہو رہی ہے، یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ پارے کا بالکل اینڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے اوپر غور کی دعوت دیتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئی۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجبی اور مخاطب عربی، کتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھو۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ ہے اور آنکھوں کی پٹی، یعنی نہ کانوں میں جاتا ہے نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، ان کا حال تو ایسے ہے جیسے کہ ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے سیف ڈسٹینس پہ رہ کے قرآن سنتے ہیں، ذرا مشکل مسئلہ آیا چھوڑ دیں گے، پرابلم کریٹ ہوا تو چھوڑ دیں گے، اللہ کہتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو انہیں اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بات کیا ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہ ومن أساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں۔ تسلی رکھو، تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا آخری روب اس بارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یہ اتار دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمد للہ الحمد للہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہم پڑھ رہے تھے واقعی جو ہے اس میں ہمیں وقت کا بھی اندازہ نہیں ہوا اتنا اس کے غرض میں ڈوب گئے تھے تو بہت ہی اس کے اندر عمل کی باتیں بہت ہی اچھے اس میں ہمارے لیے سبق ہیں یہ شخص کی سیما بہت بیوٹیفل لیسن تھا اس میں اور آپ بتائیے کہ شیئر کیجیے آپ نے کیا کیا لیا اس میں اپنے عمل کے لیے سورہ حامیم سجدہ آپ بتائیں گے کہ اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اور سورہ حامیم سجدہ کا ایک اور نام جی خوبصورت بالکل صحیح جی صحیح بہت ہی خوبصورت آیات تھی اس کی یہاں میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم آئے نمبر 8 میں ادھر دیکھیے آپ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون کون سا ہوتا ہے عمل جو ہے یہ اجر جو ہے غیر ممنون کون سا اجر ہے کیا مطلب ہے اس کا وہ کام کہیں جس کا اجر ختم نہ ہو بالکل صحیح جی یعنی کہ نہ ختم ہونے والا اس کا جو ہے اجر ہو تو اس کی کیا مثال دیں گے آج جیسا کہ ابھی آپ اپنے حوالے سے کہ اپنے طور پہ آج جیسے آپ ایک کورس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد دوسرے کورس کی آپ کو توفیق مل رہی ہے ایک کے بعد دوسرا نئے کمل بے شک میرا ریفلیکشن بالکل صحیح جی یعنی کہ آپ نے ایک پہلے کورس فنش کیا پھر دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا پہلا عمل کو قبول کیا اور پھر دوسرے کی آپ کو توفیق بھی ملی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ابھی آپ کو کر پا رہے ہیں انشاءاللہ تب اس کے بعد پھر آپ کے لیے مزید جو ہے نیکیوں کے دروازے کھلیں گے صحیح ہے نا تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیکیوں پر جو ہے قائم رہنے والا بنائے اور جو ہم کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والا اس کو آگے پہنچانے والا بنائے صحیح آمین یا رب العالمین اس کے علاوہ بتائیے آپ نے کیا جو ہے عمل کے پوائنٹس لیے اس دورانے سے جبکہ اس میں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ لیسن تھے اس کے نصیحت لینے کے لیے جیسے آئی نمبر 17 میں دیکھیے آئی نمبر 17 میں دیکھیے کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ سمود کی بات ہو رہی ہے کہ فستحب العمى على الهدى یعنی کہ انہوں نے پسند کیا اندھا رہنے کو ہدایت پر یہ بدلے جو ہے وہ اندھا رہنا انہوں نے پسند کیا جی بے شک جی ان شاء اللہ ہاں جی اس میں دیکھیے کہ جب کبھی کوئی موقع آئے ہمارے لیے کوئی نیکی کا تو بہتر یہ ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے اس میں کہ ہم آنکھیں بند کر دیں ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا سنا ہی نہیں جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہدایت کا موقع دیتے ہیں لیکن انسان جب اندھا رہنا پسند کر لے تو پھر اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا نا کہ جو جب تک ہدایت بھی تبھی آئے گی نا کہ جب کان کھولیں گے کانوں تک کوئی بات جائے گی تو پھر وہ دل میں اترے گی نا جی بالکل صحیح جی کہ اللہ کوئی نعمت دیں تو جو ہے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے کیونکہ یہ نعمت ہوتی ہے ہمارے لیے کسی نیکی کا موقع بھی ایک نعمت سے کم نہیں ہوتا صحیح ہے نا جی بالکل صحیح جی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو پھر آگے اس کی سزا بھی بتائی گئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسے جو ہے ان کی یہ تو یہ جو گواہی دیں گے پھر ان کے جو ہے کان آنکھیں ان کی جلدیں جو ان کو ایک تو موقع ملا اور جس طرح انہوں نے اس کو استعمال کیا نعمتوں کو پھر یہی چیزیں ان کے خلاف جو ہے پھر گواہی دیں گی جیسے کہ آیا نمبر 24 میں بھی دیکھیں کہ جب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے عذاب کی جی بالکل صحیح جی ہمارے صاحب رضا ہمارے جاسوس ہیں بالکل صحیح کیونکہ اگر اسے ہم وہ کام نہیں دیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا کی ہے تو آف کورس کہ پھر ہمیں جو ہے ہمارے ہی خلاف جو ہے گواہی دیں گے جیسے کہ پھر آگے ان کے مزید یہ ہے کہ جب ان کو سزا کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب آپ کے لیے برابر ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ توبہ کریں یا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے. آئے نمبر آگے دیکھیں آپ 26 میں دیکھیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کیا کہتے تھے کفار کہ جب قرآن کو سنایا جاتا تو کیا کہتے کہ اس قرآن کو سنو ہی نہ, اس لیے کہ قرآن برے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. اور اچھا کیوں نہیں لگتا کہ جب وہ سن لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جو ہر کسی کے دل پر مطلب ہے اثر رکھتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر قرآن کو سنا جائے تو بے شک اس میں جو ہے وہ تاثیر ہوتی. تو کہتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس تلاوت کو قرآن کو سنیں ہی نہ تاکہ ان پر جو ہے اثر نہ ہو. اس لیے آگے دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں جی آگے بات ہو رہی ہے آئے نمبر 30 دیکھیں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں 30 to 32 پھر اگلی آیات بھی بہت کی جنہوں نے تو قرآن کو سنا عمل کیا اور ان پہ جو پھر اس کے ذریعے سے پھر جو آزمائشیں اور مشکلات آئیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا خوشخبری دے رہے ہیں یہاں پہ آئے نمبر آپ 30 میں دیکھیے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے. استقامت دیکھیں یہاں پہ ہم نے استاد جی نے بہت ہی ڈیٹیل سے اس کو استقامت کے بارے میں بتایا نا جی جی فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تم غم نہ کرو خوف نہ کرو غم نہ کرو خوشی مناؤ جنت کی وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. جی فرشتے کرتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں اور کیا ہے ان کے لیے کہ نحن اولیاء اکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. جی بالکل صحیح جی اور کیا ہے ان کے لیے کہ اور تمہارے لیے اس میں جو تم چاہو یعنی تمہارا دل جو چاہے وہ تمہارے لیے اس میں اور وہ چیز جو تم طلب کرو یعنی یہ اس سب چیزوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں جو ہے نا فرشتے. اور اس کے علاوہ آخری چیز کیا ہے بہت ہی خوبصورت انعام کیا ہے کہ نزولا من غفور رحیم کے مہمانی ہے کس کی طرف سے بخشنے والے مہربان کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ. اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اس میں تشریح استقامت کو جو ہے نا بہت دیکھنے کی چیز ہے اس میں بہت ہم غور کریں گے. واقعی جب ہم نیکی کا کام شروع کرتے ہیں تو بہت جوش و خروش سے اور اس پر قائم رہنا جو ہے اس کے لیے واقعی پھر ہمت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح جی پھر آگے دیکھیں گے آپ آئے نمبر جو ہے آئے نمبر 33 میں دیکھیے اس میں آپ نے عمل کے لیے کون سی بات لی تھی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ کہ اس میں آپ نے اپنے عمل کے لیے کون سی بات لی آئے نمبر 33 میں دیکھیے جی اللہ تعالیٰ کی تصویر آپ نے آئے نمبر 33 میں دیکھی آپ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں. بالکل صحیح کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا الى اللہ بنا لے یعنی کہ مقصد ہمارا اللہ کی طرف بلانا ہو نہ کہ اپنی کوئی اس میں کوئی خود پسندی ہو یا اپنی کوئی فرقہ واریت ہو کہ ہمارے فرقے میں کوئی آ جائے یا یہ وہ اس طرح کی چیز نہ ہو. صحیح ہے ٹھیک ہے جی اس میں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اگلی بھی جو ہے کہ یہ تو بہت ہی ہائی لائٹ کرنے والی آیت ہے کہ 34 دیکھیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کا جواب جو ہے کس طرح سے دینا ہے نا
جی اللہ ہمیں دین کے راستے پہ چلا دے. بالکل صحیح جی صحیح جی. یہ دیکھیں آئے نمبر 34 میں کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا جواب اچھائی سے دینے میں جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کہ کیا ہوگا پھر. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جی دشمنی ختم ہو جائے گی اور وہ دوست بھی کیسا ہو جائے گا کہ حمیم کا مطلب یعنی گرم جوش, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جگری دوست. تو یہ اس لیے چیز پیدا ہو جائے گی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ خوبیاں پیدا کر دے کہ واقعی کہ ہم کسی کے اگر برائی ہم سے کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہم بہتر جو ہے اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہوں. یس وی ول بی فرینڈ. صحیح جی. آگے بھی دیکھیں اور پھر آگے بتایا گیا کہ یہ وہی کر سکتے ہیں نا کہ جن کے اندر صبر ہوگا اور جو بہت تقسیب والے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی واقعی توفیق اور مدد کے بغیر تو واقعی کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. جی خود دشمنی ختم ہو جائے گی اور دلی دوست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت ہی خوبصورت آیات ہیں. چلیں انشاءاللہ اب ہم ان کے کچھ جو ہے نا مشکل الفاظ ان کے ہم کر دیتے ہیں میننگ. فصلت کا کیا معنی ہوگا؟ یہاں پہ دیکھیں آئے نمبر 3 میں فصلت کا معنی مفصل. جی تفصیل سے بیان کیجیے جو ہے نا. ٹھیک ہے جی. آگے آئے نمبر 6 میں دیکھیں فستقیمو, تفصیل سے بیان کی گئی. بالکل صحیح جی, جدا جدا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں آئے نمبر 6 میں فستقیمو, بس قائم رہو. بالکل صحیح جی, بس سیدھے رہو قائم رہو. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں آئے نمبر 10 میں اقواتہا وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام. اس میں دیکھیں اقواتہا اس کا سامان معیشت. صحیح جی. آگے دیکھیں آئے نمبر آپ کلاس میں دیکھیں فقضاہن فقضاہن سبع سماوات فقضاہن جی پھر اس نے بنائے وہ, پھر اس نے بنایا ان کو یا پھر اس نے بنائے وہ. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں آئے نمبر 16 میں سر سرن ریحن سر سرن آئے 16 میں تیز و تند. ٹھیک ہے جی, بالکل صحیح. آئے نمبر 19 میں دیکھیے یوزعون, ہوا تیز ہوا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. آئے نمبر 19 میں دیکھیں یوزعون, جی ایک ہوا تیز و تند. بالکل صحیح. یوزعون جمع کیے جائیں گے یا ترتیب دیے جائیں گے یا ترتیب وار کیے جائیں گے, یعنی ان کی گروہ بندی کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. آئے نمبر آگے آپ لے آ جائیں گے جی آئے نمبر 22 میں تستطیعون تستطیعون ترتیب وار کیے جائیں گے جی پردہ کرتے. بالکل صحیح جی سیما, بالکل صحیح آپ نے جواب دیا. پھر آگے دیکھیں آئے نمبر ایسے کریں گے آپ آئے نمبر 32 میں آ جائیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي مَا تَشْتَهِي چاہے گا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہے جی. جزاک اللہ خیر, آپ بہت اچھا مطلب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور صحیح آپ نے ان کو مطلب یاد بھی کیا وہ اپنا سبق. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس کو قبول فرمائیں، اور اس میں جتنا بھی ہم نے اپنے عمل کی چیزیں لی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر اور مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. تو انشاءاللہ ابھی ہمارا بخاری کا سیشن ہے، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ہم نے حدیث نمبر کون سی حدیث سے ہم نے کرنا ہے آج؟ 590. جی بالکل صحیح جی. اس دفعہ ہمارا جو اسٹارٹ ہوگا کتاب التہجد سے، تہجد کے بیان سے ہم اسٹارٹ، اور حدیث نمبر 590 سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اپنی بکس اوپن کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. مختصر صحیح بخاری میں سے آج ہم کتاب التہجد شروع کریں گے. تہجد کا بیان، نام سے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت اہم ہے، اور اس موضوع پہ بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں ذہنوں میں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان احادیث کو پڑھتے ہوئے اور اپنے ڈائریکٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ بھی حل ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی توفیق بھی دے. علم حاصل ہو جائے تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اس پر عمل بھی کرے، تو ہم دعا کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں ڈال دے. تیار ہیں آپ لوگ؟ حدیث نمبر 590، پیج نمبر 394 ہے، کتاب التہجد، تہجد کا بیان. پہلا باب ہے التہجد باللیل، رات کے وقت نماز تہجد پڑھنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یتہجد قال. یہ دعا ہے، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. تہجد کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہمارے سامنے ہے، اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو یعنی یا وہ لفظ ہے یا یہ ہے لا الہ غیرک. کتنی خوبصورت دعا ہے. آپ کے پاس اگر یہ بک میں لکھی ہوئی ہے اور یہ حسن المسلم میں موجود ہے, آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو یاد کر لیجئے, اور نہیں یاد ہوتی تو کم از کم تب تک دیکھ کے پڑھتے جائیے, ترجمہ دیکھیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے. اب امیجن کریں رات کا وقت ہے, سب سو رہے ہیں اور آپ اٹھ گئے اور آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے اور آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. اے اللہ, تو ہی تعریف کے لائق ہے, تو ہی آسمان و زمین اور جو ان میں ہے انہیں سنبھالنے والا ہے. تیرے ہی لیے تعریف ہے, تیرے ہی لیے زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے ان کی سربراہی ہے. تیرے ہی لیے تعریف ہے, تو ہی آسمان و زمین اور جو اشیاء ان میں ہے ان سب کا نور ہے. تو ہی ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے, تو ہی آسمان و زمین اور جو ان میں ہے سب کا بادشاہ ہے. تیرے لیے ہی تعریف لائق ہے, تو سچا ہے اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے. تیری ملاقات یقینی اور تیری بات برحق ہے. جنت و دوزخ برحق ہے اور تمام انبیاء بھی برحق ہے. یعنی یہ جو سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں, یہ سب ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً سچے ہیں اور قیامت برحق ہے. اے اللہ, میں تیرا فرما بردار اور تجھ پر ایمان لایا ہوں, تجھ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں, تیری ہی مدد سے مخالفین سے جھگڑتا ہوں اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں. تو میرے اگلے پچھلے چھپے اور کھلے گناہوں کو معاف کر دے. تو ہی پہلے تھا اور تو ہی آخر میں ہوگا, تیرے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. ہے نا لو سٹوری, محبتوں میں ڈوبی ہوئی باتیں, میں اور میرا رب. آپ اپنے رب سے رات کو یہ باتیں کر لیں کہ اگلے دن آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف آپ کو دکھی کر سکتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے, بھی پڑھیں گے آپ حدیث انشاءاللہ. تو پانچ نمازوں کے بعد سب سے اہم نماز تہجد کی نماز ہے, نوافل میں سب سے اہم ہے. پچھلی رات کو ادا کی جاتی ہے, عموماً اس کی 11 رکعتیں ہیں جن میں 8 رکعتیں دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں, پھر سلام پھیرا جاتا ہے اور آخر میں 3 وتر پڑھے جاتے ہیں. اسی نماز کو رمضان میں تراویح کہا جاتا ہے, اور حدیث میں اس دعا کو تہجد کے لیے اٹھتے ہی پڑھ لیا جائے. یعنی کب پڑھیں, نماز میں پڑھیں, بعض کہتے ہیں کہ اٹھیں جب بستر پہ تب پڑھ لیں, کچھ کہتے ہیں نماز شروع کریں تب پڑھ لیں. تو یہ ریلیکسیشن ہے, اس پہ کچھ کلیریفیکیشن نہیں, تو بس جب بھی موقع ملے رات کو اس کو پڑھا جائے گا. اگلا باب ہے فضل قیام اللیل, نماز شب کی فضیلت. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان الرجل فی حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا را رویا قصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتمنیت ان ارا رویا فقصها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنت غلاما شابا وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين اخذاني فذهبا بي الى النار فاذا هي مطوية قتيل بئر واذا لها قرنان واذا فيها اناس قد ارقتهم. میں اونچی پڑھتی ہوں, آپ کوشش کر کے ساتھ ساتھ پڑھا کریں, کیونکہ بہت سارا ترجمہ صرف اس کے پڑھنے سے سمجھ آتا ہے, اور اب آپ کو عربی میں حدیث پڑھنی آنی بھی چاہیے. تو والد کی وجہ سے میں آپ کو دھرواتی نہیں ہوں, لیکن آپ میرے ساتھ خاموشی سے پڑھتے رہا کریں تاکہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہے یا کوئی اور آپ کی کمی بیشی ہے تو اس کو آپ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں. خیر, فجال تو اقول اعوذ باللہ من النار قال فلقینا ملک آخر فقال لی لم ترع فقصصتها على خفصة فقصتها خفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. کتنا پیارا ٹائٹل اللہ ہم کو دے رہے ہیں.
فکان باد لا ینام من اللیل الا قلیلا. کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ نماز شب کی فضیلت. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کے زمانے حیات میں جب کوئی خواب دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا تھا. مجھے بھی آرزو ہوئی کہ میں کوئی خواب دیکھوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کروں. میں ابھی جوان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد ہی میں سویا کرتا تھا. چنانچہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور دوزخ کی طرف لے گئے. کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کنویں کی طرح پیچ دار بنی ہوئی ہے، یعنی اس طرح سے کنویں آپ دیکھیں تو وہ نیچے اس طرح جاتے ہیں نا، پیچ دار ہے اس میں، یعنی رنکلز ہیں. اس پر دو چرخیاں ہیں اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں میں پہچانتا ہوں. میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنے لگا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر ہمیں ایک فرشتہ ملا جس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں. میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اصل وہ ریکارڈ جو عبداللہ کو ملا. عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ تہجد پڑھا کرتا. نعم العبدو، اچھا آدمی ہے، شرط ایک ہے کہ تہجد پڑھے. اس کے بعد یعنی عبداللہ بن عمر رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. ایک تو تہجد کی فضیلت ہے، دوسری پتہ چلی بات کہ اس کی پابندی کرنے لگ اللہ دوزخ سے نجات دے گا، اور تیسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رغبت دلاتے تھے. یعنی کہ عبداللہ تو ویسے ہی بڑا اچھا ہے، کوئی نماز نہ پڑھ. رغبت دلانا، تعریف بھی کی اور ایک نیکی کی موٹیویشن دی. جیسے یہ فلاں بہت اچھی ہیں اگر چھٹی نہ کریں، فلاں بہت اچھی ہیں اگر وہ وقت پہ آئیں، فلاں بہت اچھی ہیں اگر بیچ میں فون نہ یوز کریں. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اگلے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. ترک القیام للمریض، مریض کے لیے تہجد چھوڑ دینے کا بیان. ان جندب ابن عبداللہ قالا، اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلۃ او لیلتین. حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو ایک یا دو رات آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھے. کیا پتہ چلا کہ بیماری کی وجہ سے چند دن تک قیام اللیل آپ نے نہیں کیا، اور جب نہ کیا تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام تھا آپ کی ہمسائی تھی، اس نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی لائٹ نہیں جل رہی، چراغ نہیں جل رہا، تو کہنے لگی، اب تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا. نعوذ باللہ. تو اس وقت کی صورت بدعہ واللیل اذا سجا نازل ہوئی تھی. کیا پتہ چلا کہ بیماری میں تہجد چھوڑ سکتے ہیں، اور عام دنوں میں پھر پکڑنی پڑے گی نا. اور آپ کو پتا کہ جو کام آپ عام دنوں میں کریں اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی وہ کرنے کا اجر دیتا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے. عام دنوں میں کر لیجئے، عذر اللہ قبول کر لے گا. پھر اگلا باب ہے، تحرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صلاۃ اللیل والنوافل من غیر ایجاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز شب اور دیگر نوافل کے لیے بلا وجوب ترغیب دینا، یعنی واجب نہیں ہے لیکن رغبت اتنی دلاتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ واجب ہے. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقہ وفاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقال الا تصلی یعنی. ہم شادی شدہ بیٹیوں کو کہتے ہیں چھوڑو آپ ان پہ نہ کوئی بات کرو، یہ اپنے شوہروں کی ذمہ داری ہیں، اور نبی اپنی بیٹی کے گھر جا کے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہو رات کو تہجد کی. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفسنا بید اللہ فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا فانصرف حین قلنا ذلک ولم یرجع الی شیئا ثم سمعته وهو مولی یضرب فخذه وهو یقول. قرآن کی آیت، وَقَانَ الْإِنسَانُ أَقْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم دونوں نماز تہجد میں کیوں نہیں اٹھتے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ہماری تو جانے اللہ ہی کے ہاتھ میں. جیسے بعض لوگ لاوبالی پن میں کہتے ہیں نا، مذاق میں بات ٹال دی حضرت علی نے کہ جب وہ ہمیں اٹھائے گا تو ہم اٹھ جائیں گے. جب میں نے یہ کہا تو آپ واپس ہو گئے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، یعنی برا لگا تو خاموش ہو گئے، بولتے نہیں تھے غصے میں، آپ فیل کرواتے تھے اپنی خاموشی سے. پھر میں نے آپ کو پشت پھیر کر ران پر ہاتھ مارتے ہوئے یعنی اپنی تھائی پر ہاتھ مارتے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے کہ بے شک انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے, یعنی تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے کہ اللہ چاہے گا اٹھانا تو اٹھا دینا. ٹھیک ہے, تو ایک دو باتیں اس میں کہ حضرت علی کی بات سن کے فوراً آپ کچھ نہیں بولے, خاموش ہوئے, تو اس سے پتا چلا کہ اگر یہ نماز فرض ہوتی تو حضرت علی کا عذر قابل قبول نہیں تھا, لیکن آپ نے افسوس کا اظہار کیا کیونکہ تقدیر کا بہانہ لے کر ایک نفل عبادت سے رک جانا یہ اچھا عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے, اگلی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیت ان يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحۃ الدہا قط وانی لأسبحها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام اگرچہ وہ آپ کو پسند ہی ہوتا اس خوف سے ترک کر دیتے تھے کہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو وہ ان پر فرض ہو جائے گا. چنانچہ رسول اللہ نے نماز چاشت کبھی بھی التزامن یعنی جان کے نہ پڑھی لیکن میں پڑھتی ہوں. کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے, آپ اگر کوئی کام ہمیشہ کرتے تو امت کو بھی ہمیشہ کرنا پڑتا, آپ کو یہ بات پتا تھی, اس لیے آپ کا دل بھی چاہتا کسی نفل کام کو روز کرنا تو آپ نہیں کرتے. جیسے ایک معروف روایت ہے آگے بھی شاید آ جائے گی کہ رمضان کی راتوں میں تین راتیں تو آپ نے تراویح پڑھائیں, لوگ جمع ہونے لگ گئے, چوتھے دن لوگ انتظار کرتے رہے لیکن آپ آئے نہیں باہر, تو لوگ انتظار کر کے چلے گئے, تو آپ نے بتایا کیا کہ اگر میں روز پڑھتا تو پھر تم پر بھی یہ فرض ہو جاتی. تو یہ بھی ایک بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سہولت دینے کے لیے اپنے نفل میں یا اپنی ظاہری عبادت میں کچھ کمی کر لی جائے تاکہ دوسروں کو مسئلہ خز ہو جائے. اچھا, ہمارے یہاں اس کا اپوزٹ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہم دوسروں کے سامنے لمبی نمازیں پڑھیں گے, پہلے سنتیں پھر نفل, پہلے وضو کے نفل پڑھیں گے پھر سنتیں پڑھیں گے پھر لمبے پڑھیں گے, لوگ انتظار کریں ہوں گے کریں جی کیا کریں, ہم نہیں کہیں, پھر کہیں جا کے فرض پڑھائیں گے. گھر میں ہو تو چاہے ہم ہو سکتا ہے کہ سنتوں کو ڈھیلا ڈھالا کر کے پڑھیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے عام لوگوں میں عبادت کا روب نہیں ڈالنا چاہیے, یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, یہ تو بہت نیک ہیں. آپ کسی دوسرے کو کیوں دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے نیک ہیں؟ اگر آپ نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید نیکی کی توفیق دے, لیکن پبلکلی اور خاص طور پہ جب بندہ امامت کے منصب پہ فائز ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سہولت دیتے تھے, آسانی دیتے تھے. فقر ما تیسر من القرآن, سورۃ مزمل میں یہ آیت بار بار آتی ہے کہ اتنا قرآن میں سے پڑھو جتنا کہ سہولت سے پڑھ سکو, کیونکہ آپ کے پیچھے مریض بھی ہیں, مجاہد بھی ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے خصائص میں خوبی تھی کہ آپ لوگوں کو رعایت دیا کرتے تھے لیکن ڈھیلا نہیں چھوڑتے تھے. بہرحال دونوں چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ کہتی میں تو پڑھتی ہوں. اب یہاں یہ بھی تو نوٹ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے پر عائشہ پڑھتی تھی, تو منع نہیں کیا, کیونکہ عائشہ کا پڑھنا یا نہ پڑھنا آپ کے میرے لیے حجت نہیں تھا. تو پھر مجھے آپ کو پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو حکم یہی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت عائشہ کا یہ بیان ان کی معلومات کے مطابق ہے, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت نماز چاشت پڑھی تھی اور ابو ہریرہ کو اس کے پڑھنے کی تلقین کی تھی. کیا مطلب کہ آپ کبھی پڑھتے تھے اور کبھی دکھانے کے لیے نہیں بھی پڑھتے تھے. قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تریما قدمہ, رسول اللہ کا قیام اس قدر ہوتا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے, ورم آ جاتا, سوج جاتے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق دے. عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم لیصلی حتی ترم قدماہ او ساقہ فیقال له فیقول افلا اکون عبدا شکورا. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں یا آپ کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا, اور جب آپ سے اس کے متعلق کہا جاتا تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی صحابیات سے آپ کے ازواج کہتی ہیں کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا شکر گزاری کے لیے پڑھتا ہوں. کیا پتہ چلا کہ شکریہ کے طور پر نماز پڑھنی چاہیے. صحت ہے, عافیت ہے, کھڑے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, کبھی تو بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا. تو کیا پتہ چلا کہ شکر زبان کے علاوہ عمل سے بھی ادا کرنا چاہیے, کیونکہ زبان سے اعتراف کرتے ہوئے خدمات کی بجاوری کو شکر کہا جاتا ہے. تو اللہ کے شکرانے میں عبادت کر. لوگ کہتے ہیں ہم کیوں نفل پڑھیں, شکرانے میں پڑھیں. پھر آگے من نام عند السحری, جو شخص سحری کے وقت سو رہا. عن عبداللہ ابن عمر ابن
العاص رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له احب الصلاۃ اللہ صلاۃ داوود علیہ السلام وحب صیام اللہ صیام داوود وکان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ ویصوم یوما ویفطر یوما. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے, ہم کیوں نہیں ایسے بنتے. اور اللہ تعریفیں بھی ان کی کرتا ہے جن میں یہ خوبیاں تھیں. کس کی تعریفیں ہو رہی ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب نمازوں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز بہت پسند ہے, اور تمام روزوں میں زیادہ پسندیدہ روزہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. وہ نصف شب تک سوئے رہتے, پھر تہائی شب عبادت کرتے, اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے, نیز وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. اب سوچیے ذرا, رات کا کیا عمل ہے؟ یعنی رات 12 گھنٹے کی ہو تو پہلے 6 گھنٹے سو جاتے, پھر 4 گھنٹے عبادت کرتے, پھر 2 گھنٹے آرام کرتے, سحری کا وقت سو کر گزارتے. مطلب یہ ہے عنوان کا, یعنی پھر فجر کے لیے فریش اپ ہوتے. ہم سو جائیں تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی, اٹھ جائیں تو ہماری آنکھ لگتی نہیں ہے. جو سمر میں تو ساری راتیں لوگ جاگ کے, جب بچے سو جائیں پھر ہی سوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ اتنی عبادت کیسے وہ کر لیتے تھے. روزہ ایک دن ہے, ایک دن ہے ہی نہیں. ہم فتوے دینے لگ جاتے ہیں کہ نہیں اتنے روزے نہیں رکھنے. تو دعا کریں اللہ ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا کر دے. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان حب العمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدائمہ قیل لها متى کان یقوم قالت کان یقوم اذا سمع الصارخ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہوتا جو ہمیشہ ہوتا رہے. آپ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ رات کو کب اٹھتے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ جاتے. اور مرغ عموماً آدھی رات کو وہ آواز لگاتا ہے. یہ فطرت کا ایک الارم ہے, جب گھڑیاں نہیں تھی تو مرغ ہی لوگوں کو اٹھاتے تھے. اور پھر روایت نظاستہ میں صارخ قام فصلى. حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے جس وقت مرغ کی آواز سنتے تو اٹھ کر نماز پڑھتے. تو امام بخاری نے پہلی حدیث میں حضرت داؤد کی شب بیداری کو بیان کیا. اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اس کے مطابق ثابت کیا. اگلی حدیث سے ثابت کیا کہ سحری کے وقت آپ سوئے ہوتے, لہذا آپ کے اور حضرت داؤد کے عمل میں یکسانیت ثابت ہوئی. ساری باتوں کا ہمارے لیے خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح پاسبل ہو ویسے کر لیں. شروع رات میں جاگ سکے دو ہے, پسندیدہ عمل تو فجر سے قریب کا ہے, لیکن حالات اور مواقع کے مطابق پوری رات میں کسی بھی وقت پہ عمل کیا جا سکتا ہے. وفی روایت انہا قالت ما الفاظ السحر اندی الا نائما تعنین النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے ایک اور روایت, انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر شب میں سوئے ہوئے ہی دیکھا ہے. طول القیام فی صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز میں لمبا قیام کرنا. ہم لمبا قیام کس کو کہتے ہیں؟ 7 منٹ, 8 منٹ چلے, آپ 10 کر لیں. آئیے دیکھتے ہیں آپ کا کیا تھا. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلا فلم یزل قائما حتی حممت بامر سوء قیل وما حممت قال حممت ان اقعد و ازر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خوش قسمت تھے ابن مسعود. کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے, کہتے ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ کے ساتھ نماز تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر تک کھڑے رہے حتیٰ کہ میری نیت بگڑ گئی. یعنی وہ قیام کرتے ہی جا رہے ہیں. آپ سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کیا آیا, تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں. تو لمبی قرأت کرتے تھے. کیف کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب کس طرح اور کس قدر پڑھتے تھے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت یعنی باللیل. حضرت ابن عباس سے روایت, انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد 13 رکعت پر مشتمل ہوتی تھی. 13 وہی ہو کے دو دو کر کے آگے, اور بعض دو نفل ساتھ میں لا لیں تو 11 کی بجائے 13 ہو جاتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعت منہا الوتر و رکعتا فجر. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ رات کو 13 رکعت نماز پڑھتے تھے, انہی میں وتر اور سنت فجر کی 2 رکعتیں بھی تھیں. جواب مل گیا, 11 رکعت تو نماز تھے جس میں 8 نفل تھے, 3 وتر تھے, تو جو آخری 2 ہیں وہ فجر کی سنتیں تھیں. اور یہ کب کرتے ہوں گے؟ جب آخری وقت میں فجر کے قریب کے وقت میں تہجد پڑھتے تھے.
تو نماز فجر کی دو سنتیں ملا کر 13 رکعت ہو گئیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں کہ رسول اللہ رمضان جب غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، چونکہ دن کے فرائض بھی 11 ہیں اس لیے رات کے وتر بھی 11 ہیں. ٹوٹل فرض کتنے دن کے؟ 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 11، تو وہ 11 ہیں تو پھر یہ بھی 11 ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح رات کے نوافل اور دن کے فرائض میں یکسانیت ہوتی ہے، یعنی رات کے نفل جو ہیں یہ انسان کو دن کے فرضوں کے برابر سمجھ لیجئے. یعنی اپنی بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے اس کی اہمیت ہے. یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. آپ دیکھیے گا کہ ایک دفعہ اٹھنا مشکل ہے، جب شروع میں مشکل ہے پڑھنا تو بعد میں چھوڑنا مشکل ہے. جب کوئی کام نیا نیا کیا جاتا ہے تو مشکل لگتا ہے، لیکن جب بعد میں عادت ہو جاتی ہے تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کیا کہتے ہیں، ہائے تہجد چلے گی، سارا دن غصے میں رہیں گے. اور آپ پڑھیں گے آگے بھی مسئلہ کہ تہجد چھوٹ جائے تو اس کو صبح اٹھ کے پڑھ لیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کو سارا دن ملال ہی نہیں جانا کہ میں نے کیوں نہیں پڑھی، ہائے میری چھوٹ گئی. تو اللہ کہتا ہے پڑھ لو، حالانکہ نفل ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں تاکہ آپ کو خود سکون مل جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جی آج ہم نے کتاب التہجد جو ہے وہ اسٹارٹ کیا الحمد للہ. تو اس میں ہم نے حدیث نمبر 590 سے 602 تک کیا. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک الحمد للہ اللہ کی توفیق ہم نے اسٹارٹ کیا. تو ان شاء اللہ دیکھتے ہیں اس میں. سب سے پہلے دیکھیں کہ باب التہجد جو ہے باب نمبر 1 جو ہے التہجد باللیل، یعنی کہ رات کے وقت نماز تہجد پڑھنا. تو اس میں دیکھیں جو دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے منقول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو یہ دعا آپ میں سے کس کس کو جو ہے وہ یاد ہے زبانی. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اللهم لك لك الحمد وانت قيم السماوات والارض. اگر نہیں یاد تو انشاءاللہ ہم اس کو پوری کوشش کریں گے کہ اس کو یاد کرنے، کیونکہ بہت ہی خوبصورت اس کے معنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور بہت ہی، اور یہ خاص وقت جو ہے اس کی مناسبت سے اس دعا کا جو ہے خاص اہتمام کرنا ہے. جی تھوڑی تھوڑی یاد ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے جو ہمیں جو نہیں آتی اس کو بھی ہم یاد کریں. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اس میں ہمارے لیے. اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے کہ فضیلت بیان کی گئی ہے اور کتنی رکعت پڑھیں گے ہم تہجد کی. جی ساری ملا کر 11 جو ہے نا وتر کو ملا کر. اور جب ہم پڑھیں گے تہجد جو پڑھیں گے وہ ہم کیا 4 4 پڑھ سکتے ہیں؟ 4 4 کر کے پڑھیں گے یا 2 2 کر کے؟ جی 4 نہیں پڑھ سکتے، بالکل صحیح، جی 2 2 کر کے پڑھیں گے. صحیح. نماز تہجد جو ہے اس کے اور کیا، اس کو کس نام سے جو ہے اور کوئی نام ہم دے سکتے ہیں کیا اسے، جو تہجد کی نماز ہے کون کون سے نام ہوں گے اس کے؟ تراویح بھی کہا جاتا ہے کیا؟ جی قیام اللیل بھی ہے. جی قیام اللیل ہے، تراویح بھی کہتے ہیں اسے. یعنی کہ جس طرح سے بھی ہم جس کی مناسبت سے ہم پڑھیں گے، رمضان میں پڑھ رہے تو ہماری تراویح خاص ہو جائیں گی، اور ویسے جو ہے غیر رمضان میں اس کو تہجد بھی کہہ سکتے ہیں. تو قیام اللیل بھی ہو سکتا ہے یہ، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں. پھر آگے حدیث نمبر 591 میں نماز شب کی
یعنی کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو اس کے لیے قواعد میں دیکھا جائے کہ اس کی بہت فضیلت ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاسٹ میں اس کا یہ پارٹ دیکھیں کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے, کاش وہ تہجد پڑھا کرتا. اس کے بعد وہ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو بہت کم سویا کرتے تھے, یعنی کہ جب ان کو اس کی اہمیت فضیلت کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کو اس پر جو ہے وہ پابندی اختیار کی. تو اس پر جو ہے پابند ہو جانا, اس کی پابندی کرنا کس چیز سے نجات کا ذریعہ ہے؟ ہمارے تہجد کی پابندی جی آدمی کو اچھا بناتی ہے بے شک, کیونکہ وہ رات کا ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس میں انسان اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز کی یا جس طرح کے اس کے دعا مناجات کا ٹائم ہوتا ہے وہ. جی جہنم سے جو ہے آزادی کا ذریعہ ہے. آگے آئے نمبر سوری حدیث نمبر دیکھیے 592 میں کہ ترک القیام للمریض, یعنی مریض کے لیے تہجد چھوڑ دینے کا بیان. کیا مریض تہجد کو چھوڑ سکتا ہے نماز تہجد اگر وہ باقاعدگی سے پڑھ رہا ہو؟ جی چھوڑ سکتا ہے. کیوں چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک فرض نماز نہیں ہے, صحیح نا؟ تو اس لیے اگر اس کو بہت سختی سے کہا جاتا تو پھر اس کو چھوڑنے کا ہوتا کہ ایک فرض نہ ہو جائے کہ بہت زیادہ اس سے تاکید نہیں کی گئی, فرض نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے, یعنی کہ بیماری میں تہجد چھوڑ سکتے ہیں. آگے حدیث نمبر 593 میں دیکھیں جہاں پہ بیان آ رہا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ان کی مطلب ہے اہلیہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہ تہجد کے بارے میں, بلکہ ان کو کہا کہ اس خلاصہ اس طرح سے ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے, تو جو پھر آگے انہوں نے جو بھی روزہ بیان کیا. لیکن اس سے اور کیا چیز ہمیں واضح ہو رہی ہے کہ اگر تو وہ فرض ہوتی ہے وہ ان سے مزید جو ہے نا سختی یا اسی وقت ان کو تاکید ہوتی کہ اس طرح آپ نے کیوں اس کو چھوڑا, تو خیر اس میں جو ہے ان کا یعنی کہ اس دن سن کر خاموش ہو گئے. اس لیے وجہ یہی تھی یعنی کہ جیسے کہ پچھلی حدیث کے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ اس کو فرض نہیں ہے اس لیے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں حدیث نمبر 594 میں اس سے کیا چیز ملتی ہے ہمیں عمل کے لیے. اس میں بھی اسی جو پچھلی حدیث سے مناسبت رکھتی ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ایک اور چیز اگر آپ پڑھ رہے ہیں جیسے ایک اور چیز تعالی نے بتائی کہ نفل عبادت کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں اگر وہ اس کے ساتھ انسان اتنا پابند ہے تو جیسے بتایا کہ اس کو پھر چھوڑنے میں بھی ملامت ہوتی ہے کہ کیوں میرا چھوٹ گیا اگر وہ واقعی اتنا پابند ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ عام لوگوں میں اپنی آسانی کو جو ہے نا انسان اختیار کرے کہ بہت ہی اگر لوگوں کے سامنے اگر پڑھنا پڑ جائے تو بہت ہی اتنا زیادہ کہ نقل پہ نقل اور پڑھتے جائیں اور اپنا ظاہر کرنا اکیلے میں ہے. اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عمل دیکھ رہے ہیں, بے شک ہر عمل اللہ تعالیٰ ہی کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے ہونا چاہیے. لیکن اکیلے میں آپ کتنی مرضی نوافل ادا کریں, لوگوں میں آسانی ہو فرائض کی تو سختی کے ساتھ جو ہے نا پابندی بھی ہو اور لوگوں میں بھی اس کے جو ہے اس چیز کو بتایا جائے تاکید کی جائے. اور ہاں نوافل کا جہاں بات آئے گی وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ ہاں مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کر رہے تو بہت گنہگار ہو رہے ہیں, اس لیے اس کو آسانی کا کرنا جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے کی سہولت جو ہے کرنی ہے لوگوں کے لیے. پھر آگے دیکھیں آئے نمبر سوری حدیث نمبر 595 میں کہ قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تاریم قدماہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس قدر ہوتا کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے. اس میں ہمارے لیے عمل کی کیا چیز ہے؟ اس میں آپ نے عمل کے لیے کیا چیز لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطلب ہے کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی قرات یا اتنا قیام اور اتنی عبادت کرتا ہوں, زبان کے علاوہ عمل سے شکر کرنا ہے. بالکل صحیح جی, صحیح کہا آپ نے کہ زبان سے بے شک بندہ شکر یا الحمدللہ کہتا ہے لیکن جب تک وہ عمل سے نظر نہیں آئے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ واقعی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے. اگلی حدیث میں دیکھیں کہ 596 میں یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا عمل بتایا گیا ہے. جی قیام لمبا کریں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا عمل جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ کیا کرتے تھے وہ. کہ وہ نصف رات میں تک جو ہے وہ سوئے رہتے, پھر تہائی شب میں عبادت کرتے, اور اس کے بعد رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے, اور اس کے علاوہ کیا کرتے کہ روزے کس طرح سے رکھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. جی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے, ایک دن یعنی روزہ رکھتے, دوسرے دن چھوڑ دیتے, اور پھر اگلے دن روزہ رکھتے. صحیح ہے. اور حدیث نمبر 597 میں اب بتائیے کہ کیا چیز ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوگا, کہ اس میں آپ کو کیا چیز جو ہے آپ ہمارے عمل کے لیے کیا ہونی چاہیے. حدیث نمبر 597 میں دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا رہتا, یعنی جس پہ ہمیشہ انسان قائم رہے, وہ عمل جو ہمیشہ ہو, یعنی اس میں جو دوام ہو. یہ نہیں کہ جب جوش آیا تو شروع کر لیا اور جب تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے تو پھر چھوڑ دیا. نہیں, تھوڑا کیا جائے لیکن اس کو مسلسل کیا جائے, تھوڑا عمل لیکن استقامت کے ساتھ ہو. بالکل صحیح جی. ٹھیک ہے جی. پھر آگے اسی طرح پھر آتے ہیں حدیث نمبر آپ ایسا کریں کہ 600 میں بھی دیکھیں کہ یعنی کہ قیام, اگر انسان کی نیت ہے کہ قیام کرنے کی تو کیا کیا جائے, کہ ایسی صورتیں جو لمبی ہیں جو ہم نے یاد کی ہوئی تو ان کو جو اختیار کیا جائے, کیونکہ رات کو اس لیے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قیام جو ہے نا وہ لمبا ہو تہجد میں. تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہمیں ایسی صورتیں جو یاد ہیں تو لمبی لمبی والی جو ہے وہ اگر ہم اللہ تعالیٰ میں توفیق دیتے ہیں تہجد کی تو اس کو ہم ان کو جو ہے نا پڑھیں. پھر جو ہے اگلی جو ہے حدیث نمبر 601 اور 602 میں اس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کتنی ٹوٹل رکعت پڑھتے تھے تہجد کی, جو ملا کر نا اس کی 2 سنتوں کو ملا کر فجر کی ٹوٹل کتنی ہو جاتی تھی, 13. جی بالکل صحیح جی. اس میں کہ رات کے نوافل اور دن کے فرائض میں تاکہ یکسانیت ہو جائے, کیونکہ دن کے فرائض بھی تعداد اتنی ہے تو پھر رات کے نوافل کو بھی ان کی مناسبت سے پڑھا جاتا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو ہے حدیث نمبر 602 پہ ہم نے اس کو پڑھا, ان شاء اللہ نیکسٹ جو ہے پھر آگے سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, آمین, اور ہمارے لیے آسانی فرمائیں. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب یعنی حدیث کی کتابوں میں جتنی بھی چیزیں, چاہے قرآن سے جتنا بھی اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر ہم سنت عمل کرنا چاہتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے جی. ان شاء اللہ اب یہاں پہ آپ کی 10 منٹس کی بریک ہے, بریک پہ جائیے اور تھوڑے فریش ہو کر واپس آئیے. ان شاء اللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خفيفتان على اللسان ثقيلتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. كلمتان حبيبتان
وأسألك العلا من الجنة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل والغنيمة من كل بئر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حبيبك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ سب لوگ؟ اوکے جی الحمد للہ. ہم لوگ پڑھے تھے آیا نمبر سورۃ الحاقہ آیا نمبر آئی تھنک ایٹ تک ہم نے سیون تک پڑھا تھا. ایٹ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی انشاءاللہ آپ فرسٹ سسٹر پڑھیے فرام ایٹ ٹل فورٹین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً أخذت الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مد میں تو جیسے آئی نمبر 14 میں ورڈ ہے اس میں تھوڑا سا آپ کا ایرر ہوا تھا. فدکت دکت اس کو آپ نے اسٹریچ کر کے پڑھنا ہے. فدکت دکت واحدہ ٹھیک ہے. اور مخارج میں تا کے مخرج کے اوپر تھوڑی سی پریکٹس کریں. تا کے لیٹر میں ہم نا بہت شارپ ٹپ کر کے یوز کرتے ہیں تو آپ نے آپ کا زیادہ ٹاپ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے نا تا تا یہ آواز آ رہی ہے. تا نہیں تا تا تھوڑا باریک ہوگا. اور پھر اگر آپ ٹپ کو اچھی طرح سے لگائیں گے نا بالکل ایگزیکٹ گم لائن پر جہاں پر آپ کو تھوڑا کیلشیم پارٹ آف ٹوتھ اور گم ایریا نا دونوں فیل ہو رہے ہوں تو وہاں پر آپ اپنی ٹنگ کو لگائیں تو وہاں پر لگانے سے تا کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے ہم وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کرنا. فہل تا تا ہم یعنی تا کے اندر بہت تا تا والی آواز ہے. تا نہیں تا باریک آواز ہونی چاہیے. پھر آئی نمبر 9 میں جو ورڈ ہے نا فرعونو یہ آپ نے فرعونا کر دیا تھا. وجہ فرعونو ایک تو فا کی کچرا کو اور باریک کریں گے دوسرا نون مضموم ہے. فرعونو ومن قبلہ پھر آئی نمبر 9 میں نا با جو ہے یہ بالکل تا کی طرف جا رہا تھا لائٹ ہو رہا تھا. بالخاطئہ وہ یعنی اس میں اطباق کر کے پڑھیں گے اور ہیوی کریں اس کو نا, تاکہ ایٹ لیسٹ تا کی طرح نہ آگے. بل خوف بوئی پھر آئین کو اپنے لائٹ رکھنے, خوف کے فرسٹ میں آپ کا آئین ہیوی نہ ہو. فا فا آ بالکل منہ کھلا ہوگا دونوں لیٹر کے لیے, اور سواد آپ کا ہیوی ہوگا. فا فو رسول ربہم پھر اوکے تھوڑا سا نا آپ نے لیٹر ہا کے اوپر بھی پریکٹس کرنا ہے. انا لما طغوا الماء حملناکم, یہاں پر جو ہا آ رہا ہے یہ بھی آپ کا نا بہت ہا کی طرف تھا. حملناکم اوکے پھر وحملت الارض, یہاں پر بھی ہا ان دا سیم وے آئین. واعیہ واحدہ ہا اور آئین, ان دو لیٹرز کے اوپر آپ مزید پریکٹس کریں ان شاء اللہ. جزاک اللہ ہو خیر. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 8 ٹل 14.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہل ترى لهم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. السلام عليكم.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی ماشاء اللہ آپ کی تقسیم آج بہت بہتر لگ رہی تھی, کافی امپروو لگ رہی تھی, تو اس کے اوپر نا اسی طرح سے آپ مزید پریکٹس ابھی جاری رکھیں, لیکن یہ پہلے سے بہت بہتر ہے, بہت امپروو تھی ماشاء اللہ. جو مجھے آج ریڈنگ میں تھوڑا فیل ہوا, ایک تو جو خو لیٹر ہے نا اس میں ہمس نہیں آ رہی آپ کی, خو خو یہ رک رہا ہے, تو میک شیور کہ آپ نے اس میں نا ہمس کرنی ہے. فأخذهم یعنی پش آؤٹ کریں ایئر کو. فأخذهم أخذة رابية. نفخوا في الصور. پھر ایک دو جگہ کے اوپر نا مجھے الف آپ کا نیزل ساؤنڈ کی طرف جاتا ہوا لگا, جیسے حملناکم, تو یہاں پہ یہ حملنا کی طرف ساؤنڈ جا رہی تھی. حملناکم فی الصور, یہاں پر بھی تھوڑا سا واو اندر کی طرف پش ہو رہا تھا. اور جو آئی نمبر 13 ہے اس میں جو ورڈ آ رہا ہے نا نف خوتم واحدہ اس کے تا میں نیزل ساؤنڈ جاری تھی یعنی تا تو آنے کی بجائے تو یہ ساؤنڈ تھی نف خوتم یعنی ادغام میں جو آپ نے واو میں نیزل ساؤنڈ لینی ہے وہ آپ کی تا میں ہی آ رہی ہے تو میک شور کہ تا میں ورنہ نہ ہو نف خوتم واحدہ یہی چیز مجھے آگے بھی فیل ہو رہی تھی دکتا واحدہ یعنی دکتا تا 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 نہیں تا 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 یعنی آپ اس کو تا پہلے الگ بولیں گے پھر واو بولیں گے دکتا واحدہ ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑا آپ نے پریکٹس کرنا ہے ان شاء اللہ اوکے جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 15 سے لے کر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرعوا كتابيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا جی لاسٹ ٹائم میں دیکھیے اس میں نا کتابہ بیمینہ فیقول یہ دونوں مثلاز آپ کی نا مور دین ٹو گئی ہیں یعنی تھوڑا سا دو حرکت سے زیادہ ہو رہی تھی تو میک شور کہ صرف ٹو حرکات کریں گے کتابہ بیمینہ فیقول اور نیکسٹ ورڈ میں نا اس سے تھوڑا ایرر ہو گیا اور حمزہ بھی آئین کی طرف جا رہا تھا اٹ وڈ بی ہا اقرؤوا کتابیہ ٹھیک ہے او کر کے نہیں ہا اقرؤوا کتابیہ ٹھیک ہے پھر آئی نمبر 15 میں دیکھیں اس میں فَيَوْمَئِذٍ ایک تو کسرہ کو تھوڑا باریک رکھیں دوسرا آئین لائٹ کریں مے بی قاف کے بعد آ رہا ہے لیکن آپ کے کافی سارے آئین مجھے نا ہیوی لگے ہیں تو منہ کھول کے وَقُعَ کہتے ہوئے نا آپ نے منہ کو اندر سے کنجسٹ کرنا ہے فریشر میں لے کر آنا ہے یعنی ڈیپ پارٹ آپ کا اوپر جائے گا اور اندر سے منہ بند ہوگا اور منہ کے اندر فریشر ڈیولپ ہوگا جبکہ آئین کہتے ہوئے نا وہ آپ کی ٹنگ باٹم پر رہے گی آپ کی ٹنگ بالکل اسٹریٹ ہوگی اور آپ کا منہ اندر سے کھلا ہوا ہوگا وَقُعَتِ الْوَاقِعَةِ کسرہ بھی وَقُعَتِ الْوَاقِعَةِ ٹھیک ہے یہاں پر بھی تھوڑا آئین مجھے دونوں جگہ پر ہیوی لگ رہا تھا عروشا اس ورڈ میں بھی آئین آپ کا ہیوی تھا اور ساؤنڈ ہے تو جب لیٹر ہیوی ہوگا نا تو وہ ویک لگے گا چاہے وہ اچھا مخرج سے بھی آ رہا ہو نا لیکن اس کے اندر ویکنیس لگے گی عروشا رو ویک ہے پھر اسی طرح سے توعرضون یہاں پر بھی دوسرا آپ نے جس چیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے نا وہ ہیوی لیٹرز ہیں ایک تو آئین کے اوپر پریکٹس کریں کہ یہ لائٹ ہو دوسرا ہیوی لیٹرز کے اوپر پریکٹس کریں کہ ان کو مزید ہیوی کریں فوقو ایک تو فا آپ نے فا کی ساؤنڈ اچھی دینی ہے اس میں آپ نے پہلے ایئر رن کرنی ہے پھر اسی طرح سے ساؤنڈ بھی اس میں رن ہوگی فا
فو قول ہم پھر آپ نے اس کے بعد قوف کو ہیوی کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے سو اور وہ بو نا اور وہ بو دونوں لیٹرز آپ کے ہیوی ہونے چاہیے لا تخفا تخفا کر کے نہیں لا تخفا منکم خوفیہ ٹھیک ہے اس طرح سے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر جی نیکسٹ سسٹر آپ انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے 15-19
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ ترادون يومئذ ترادون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ تبارک اللہ میں دیکھتی تھی کہ پہلے آپ کی کلاسز میں نا تھوڑا لینتھ کا ایشو تھا یعنی مت کی غلطی ہو رہی تھی اور خاص طور پر لاسٹ والے جو لیٹرز تھے وہ لمبے ہو رہے تھے تو آج کافی امپروومنٹ ہے ماشاء اللہ بس آپ نے اس کو اسی طرح سے پریکٹس کرتے رہنا ہے تھوڑے سے نا ابھی جیسے اسٹرکچرنگ لیٹرز کے اندر ہے لیکن وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ بہت سلو ڈاؤن کر کے سوچ کے پڑھیے نا جیسے فَيَوْمَئِذٍ تو یہ تھوڑا سا نا فَيَوْمَئِذٍ یہ ون حرکت سے لٹل مور دین ہے فَيَوْمَئِذٍ تو تھوڑا سا اس کو ابھی کوئک ہونا ہے لیکن ایٹ لیسٹ لاسٹ والے جو لیٹرز ہیں وہ بہت بہتر تھے ماشاء اللہ ہاں صحیح تو اس میں نا آپ نے لیٹرز یعنی مخارج کے لیے میں آپ کو کچھ لیٹرز دوں گی سارے نہیں ابھی آپ نے نا تھوڑے تھوڑے لیٹرز کے اوپر کر کے کانشیس پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے وہ لیٹرز پرفیکٹ ہوں ایک تو جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی دیا تھا زال ٹھیک ہے زال کی پریکٹس کریں کیونکہ زال میں نا ابھی بھی آواز آتی ہے یہ آواز زال کی نہیں ہے اس میں زال کو بولتے ہوئے نا آپ نے ایک ٹپ کو آپ اس کو مرر میں پریکٹس کریں گے کہ آپ کی جو ٹپ ہے وہ اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگے ٹھیک ہے اور یہ ہارڈ نہیں ہے کیونکہ آپ مرر میں اس کو دیکھ سکتی ہیں فیومئذ کانشیسلی اس کو باہر نکالے اور ہر زال کے اوپر آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی بولتے ہوئے نا پیچھے ٹپ چلی جاتی ہے فیومئذ وقعت فہیا یومئذ واہیا ٹھیک ہے یوم اور زیادہ تر ورڈ یہی آ رہے تھے یومئذ زال کے ساتھ تو ایک تو آپ نے زال کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ مخرج آپ دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ کے وہ لیٹر جو آسان ہیں اور جنہیں آپ دیکھ کے مرر میں پریکٹس کر سکتی ہیں وہ جب اچھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی لیٹرز بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے پھر دوسرا آپ نے جس لیٹر کے اوپر پریکٹس کرنا ہے وہ ہے واؤ واؤ جو ہے وہ آپ کا سرکل سے نہیں آ رہا یومئذ کر کے نا زیوں وا نہیں زیوں زی اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کو آگے کر کے سرکل بنائیں یومئذ واہیا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ. ٹھیک ہے, تو واو کے لیے آپ نے اپنے لپس کو تھوڑا فارورڈ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. وا او وا وی اینڈ وو. پھر اسی طرح سے نا ایک اور لیٹر لے لیں جس کو آپ کنٹینیوسلی پریکٹس کرتی جائیں. لائک ہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے تو زال اور واو جلدی پرفیکٹ ہو جائیں گے. ہا جو ہے اس کے اوپر آپ نے بس پریکٹس کرتے رہنا ہے کہ اس کی ساؤنڈ تھوڑی حلق سے آئے. ویحمل ویحمل. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سے آلموسٹ ایک ہی ورڈ آ رہا تھا ان آیات میں ہا کے ساتھ. اور ویسے آپ جنرلی اس کو نا اس کے ساتھ پریکٹس کریں, ٹنگ کو بالکل اسٹریٹ رکھ کے ریلیکس کر کے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے آئی نمبر 20 سے لے کر آئی نمبر 25 تک.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه
جزاك الله خيرا. اوکے ماشاء اللہ, آپ کے اگر انڈیویجول لیٹرز دیکھیں تو آپ کے لیٹرز بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں, یعنی مخارج کے اعتبار سے. صفات کے اوپر پریکٹس کی ضرورت ہے لیکن مخارج کے اعتبار سے آپ کے لیٹرز اچھے ہیں. لیکن آپ کو نا ابھی مرد کے اوپر اور میک اپ آف ورڈ کے اوپر تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ نا تھوڑا نیروجیم ایسے لگ رہا تھا. آپ پہلے را کو ہٹ کریں, اسے ٹائم دیں تو بس پھر آگے چلیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تشدید آپ کی بہتر نہیں تھی, آپ کی تشدید میں نا خاص طور پر یہاں استعاذہ اور بسملہ میں یہ الرحمن الرحیم ایسے لگ رہا تھا. الرحمن ٹائم دے کے پہلے را ساکت بولے, اس کو ٹائم دیں پھر آگے. پھر اسی طرح سے اِنِّي ظَنَنْتُ, وَا کر کے نہیں بولنا, وَا میں آپ کا گنا جا رہا تھا. اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً, نی اس میں آپ کی یامتیہ کم ہوگی تھی. پھر اسی طرح سے جو آئے نمبر 24 میں واجب آ رہی ہے اور جائز مد آ رہی ہیں, یہ بھی آپ کی کم تھی. ہنیئاً بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اس میں نا یہ ایام ای کی طرف ساؤنڈ جا رہی تھی. فی الا فی الایام الخالیہ, کہ جو بیسک مد ہے نا وہ بھی آپ کی کچھ جگہ کے اوپر کم لگ رہی تھی, جیسے وہ من اوتی کتاب بشماله فیقول, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی آپ نے تھوڑا سا بیسک مد کے اوپر ابھی آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. پھر یا لیتنی, اس کو بہت سافٹلی آپ نے یا کے ساتھ جوائن کرنا, یا لیتنی, ٹھیک ہے. تو لمس کے اوپر مدود کے اوپر تھوڑی پریکٹس کریں کہ ٹو حرکہ ٹو رہے اور جو لمبی مد ہے وہ بھی آپ کی کم نہ ہو, ٹھیک ہے. ان شاء اللہ جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ سٹرا پڑھیے, انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے 20 سے لے کر 25 تک. اوکے, پھر مے بی ہم یہیں تک آج رکھ لیتے ہیں. میرا خیال ہے سسٹرس کے مائک کا ایشو ہے, آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آگے کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی جی جزاک اللہ خیر واحسن الجزا سسٹر ہینا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے اور آپ کو اس کا بہت ہی اچھا بدل دے کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دے رہی ہیں اور اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی نیت اچھی لے کر اور اتنے مطلب ہے اتنا ہمیں جتنی کوشش اور جتنی واقعی کی جتنی جدوجہد سے اور جتنا محنت کر رہی ہیں ہم پر واقعی ہم اس کا ہر حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا بہترین اجر دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی
ہمارے سیکھنے کے عمل کو آسان فرما دے اور ہمیں آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر جن سسٹر نے سبق سنایا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی تجویز کو مزید خوبصورت کرے. آمین. ٹھیک ہے, ہمارا ٹائم کچھ اوپر ہو چکا ہے, تو انشاءاللہ ہم اپنے اب نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا اسلامی گروپ کا ہے. تو اپنے نوٹس اوپن کر لیجئے, نوٹس لیجئے, انشاءاللہ پھر ہم اپنا ٹاپک جو ہے ہمارا کر لیتے ہیں, ہم حب الہی جو ہے محبت جو ہے پڑھ لیتے ہیں, محبت الہی, اس کی کنٹینیوشن انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کے ناطے ہم دیکھ لیں کہ لوگ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں, یہ اصل میں اشارے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں ہمارا کیا مقام ہے. پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کا گزر ہوا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے اوصاف بیان کرو. لوگوں نے جواب دیا, ہمیں تو اس شخص کے بارے میں بس اتنا ہی پتا ہے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا, اور اس کی تعریف میں لوگوں نے اپنی زبان سے کلمات خیر کے ساتھ اس کی تعریف کی. تو اللہ سے محبت تو بعض دفعہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑنے کے باوجود بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے. تو اس میں اگلی چیز کیا ہے کہ جب ایسا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ جو کچھ گناہ بھی کرتا ہو بالفرض, تو اللہ تعالیٰ اس کی حمایت اور اس کی حفاظت کرواتے ہیں. یہ چوتھا نقطہ ہے ادھر, کہ جب ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر چاہے وہ لعنت میں پڑنے والا کوئی کام کیوں نہ کرے. تانے متون اور ملعون کیا ہوتا ہے, ملعون جس پہ لعنت ہو, اور متون تانے سے ہے, اور تانا کہتے ہیں کہ سنے کا مارنا. واقعہ ہے اصل میں ایک حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جو آپ کو ہنسایا کرتا تھا. نبی کریم نے اس پر شراب کی حد بھی نافذ فرمائی تھی. ایک دن اسے پکڑ کر لایا گیا اور فیصلے کی روح سے اس پر حد نافذ کر دی گئی. تو لوگوں میں سے کسی شخص نے کہا, اس پر اللہ کی لعنت ہو, اپنی حرکت سے باز نہیں آتا اور بار بار کوڑوں سے مارا جاتا. تو اللہ کے نبی نے اس شخص کی لعنت و ملامت کے کلمات سن کر ارشاد فرمایا, اس پر لان تان مت کرو, اللہ کی قسم میں اس شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور امام ابن کثیر کہتے ہیں اس حدیث پر کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے پھر وہ لان تان کیے جانے کا مستحق ہے, اس سے اپوزٹ. تو کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ ایک انسان واقعی اللہ سے محبت کے دعوے کے باوجود کچھ بڑے بڑے گناہوں میں بھی پڑا رہتا, تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی محبت اس کو ان گناہوں سے نکالے گی. دیکھیے شرم تو آتی ہے نا بندے کو کہ میں کر کیا رہا ہوں, اللہ کی مجھ پر کتنی عنایتیں, اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے تحفے, کتنے انعام و کرام, اور میں اس کی نافرمانیاں کرتا ہوں. تو یہ تھی حب الہی اور اس کے بے شمار اور فائدے ہیں جو انشاءاللہ دوسرے ٹاپکس کے اندر بھی آئیں گے. وہ چیزیں جو دوسرے موضوعات میں آتی ہیں اس کو پھر یہاں اس میں ایڈ نہیں کیا گیا, ورنہ پھر کتاب کا جو حجم تھا وہ اور بھی بڑھ جاتا. تو ہم اس ٹاپک کے اندر دعا کریں گے, اور وہ کیا کہ اللہ تو ہمیں اپنی محبت دے. جو بات کہہ رہی ہیں آپ اس میں اپنی آمین شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت واقعی ہمیں مل جائے. اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما, اور اپنی محبت کی چاشنی ہمارے دل میں اس طرح گھول دے کہ تیری ذات ہمیں چل چلاتی گرمی میں شدت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی خواہش سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے, یعنی ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت دے. اور اللہ تو ہمیں ان سچے محبت کرنے والوں میں شامل کر لے جو دن رات تیری محبت کو حاصل کرنے کی کوشش میں کھڑے رہتے ہیں. اور اللہ تو ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور فکر کرنے والا بنا دے. اور اللہ تو ہمیں تیری محبت میں تسبیح و تحلیل, تحمید و تمجید کرنے والا بنا دے. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو, تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو, اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو, اور تمجید کہتے ہیں مجد اللہ یعنی اللہ کی بزرگی بیان کرنے کو. تو اللہ ہم تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں, تو کمال والا ہے, تو ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا, کیونکہ اللہ کا دیدار مل گیا. اب امیجن تو کریں, آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر پاتے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اپنے چہروں کو تو ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس منہ سے تیرا سامنا کریں گے. تو اللہ تو ہمیں اپنا دیدار دینا اور اللہ تمہارے دلوں کو اپنی محبت اور چاہت سے سرشار کر دے. اللہ کل قیامت کے دن ہمیں دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہمیں تیری اس کتاب پر عمل کرنے والا بنا دے, اس پہ عمل کی توفیق دے. اور اللہ جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو اس وقت یہ کتاب ہماری گواہی دینے والی بن جائے, اور اللہ اس کتاب کو جنت کی طرف جانے والا قائد بنا دے, اور قبر کی وحشتوں کو دور کرنے والا اور ہمارا مونس و غمخوار بنا دے. اور اللہ یوم محشر میں اس کو ہمارا مددگار اور معاون بنا دے, اور اللہ ہمیں اس کتاب پر عمل کی توفیق دے جس سے یہ رک کے اسے رکنے کی توفیق دے, اور ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال اس کو حسرت کا ذریعہ نہ بنا, اور قلب اور قالب یعنی جسم اور دل کے ساتھ ہمیں تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے, اور جس دن ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں اس دن تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار, يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار, واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى, يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب,
يا
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد, القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اگلا ٹاپک جو اللہ کا بناتا ہے ایک انسان کو وہ کیا ہے, خوف اور خشیت. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے, اور اسی کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دونوں کا فرق بھی دیکھیں گے. تو خوف کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان دو لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا, اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بڑے گروہ میں جم گئے اور انہوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا. اشارہ یوشع بن نون اور کالے بن یوحنا کی طرف ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی, صرف آپ کو بتا دوں کہ خوف اللہ کی نعمت. اس وقت بس یہ لکھ لیجئے کہ اللہ سے ڈرنا اور اس سے خوف رکھنا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکرانہ جنت میں جا کر ہی ہوگا, کیونکہ اللہ سے بے خوفی اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مائل کرتی ہے اور نیکیوں کا شوق ختم کر دیتی ہے, اور یہ مومنوں کی صفت بھی ہے. اور خوف خدا متقین کی پہچان ہے, اور جو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں ان کا یہ مشغلہ ہے. دنیا میں اللہ کی ذات سے خوف اور خشیت کا رشتہ رکھیں گے نا تو آخرت میں امن اور ایمان کا حصول ہوگا, اور دنیا میں خوشبختی کی علامت ہوگی. اور خوف کیا ہے؟ کمال ایمان. ہر چیز سے کمال ہوتا ہے نا, عروج, پرائم, چوٹی. تو ایمان کی چوٹی خوف ہے اور اس میں اسلام ہے. خوف کے بغیر جو اسلام آتا ہے نا وہ خوبصورت نہیں ہوتا. اور کس چیز کی علامت ہے خوف؟ دل کی پاکیزگی کی.
انسان کے اندر خوف آتا ہے نا تو دل گندا رہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے. اور نفس کی طہارت کی علامت ہے خوف. خوف الہی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ آپ یہ کہہ لیجئے کہ خوف ہی وہ موٹیو ہے جو راتوں کو جگاتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع کی صورت میں. اور خوف ہے جو 20-21 گھنٹے کے روزے بھی رکھاتا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کو مل جاتی ہے نا تو اس کو نیکیاں کر کے بھی چین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں سورت مومنون آیت 57-61 میں, ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. اردو ترجمہ پڑھتی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, آپ بعد میں اس کو ٹچ کریے گا. فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کریم کی ہیبت سے ڈرتے ہیں, اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو میسر ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اس حال میں کہ ان کے دل مارے خوف کے لرزتے ہیں. کس بات کا خوف ہے؟ کہ کہیں ہمارے عمل اور صدقے مقبول نہ ہو, یعنی ان کی قبولیت نہ ہو جائے. اور یہ کہ انہیں اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو واقعی آگے بڑھنے والے ہیں. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, آیت 60 کا جو حصہ, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, کیا ڈرنے والوں سے مراد شراب نوشی کرنے والے اور بدکاری کرنے والے اور وہ جو چوریاں کرتے ہیں, یہ اور جیسے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, اے بنت صدیق, نہیں, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے, روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لیکن اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال قبولیت سے ہٹ نہ جائیں. تو کیا پتہ چلا کہ خوف کیا ہے؟ کہ نیکیوں کو کافی نہیں سمجھنا. اپنی موجودہ حالت پر انسان خوش نہ ہو. ابو حفص ہیں, یہ ڈکشنری بھی ہے, یعنی پچھلے لغت میں سے, کہتے ہیں, بڑا خوبصورت کوٹیشن ہے, آپ اس کے چند جملے اپنے ہاتھوں سے لکھے گا. کہتے ہیں کہ دل کے اندر خوف کی حیثیت چراغ کی سی ہے. امیجن کر لیا کرے جب کوئی ایسی کوٹیشن ہو نا, فوراً اس کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کرا کریں. دل, دل میں چراغ ہے. چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا. تو لہٰذا خوف کا چراغ کیا کرتا ہے؟ اس کی روشنی کی بنیاد پر دل خیر اور شر کی چھان بین کر کے دل کو لذت آشنائی سے ہم کنار کرتا ہے. سوچیے گا ذرا, دل کے اندر خوف کا چراغ ہے, اس کی روشنی خیر اور شر کی چھان پھٹک کرواتی ہے, اور جب پتہ چل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, تو اس کے بعد دل میں اللہ سے محبت کی آشنائی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے برعکس بھی ہے. اور ہر وہ چیز جو خوفناک ہو اس سے تم دور بھاگتے ہو سوائے خوف الہی کے. نوٹ کیا آپ نے؟ ہم خوف والی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں نا, لیکن خوف الہی ایسی چیز ہے, اس سے دور نہیں بھاگنا, اس کے قریب آنا ہے, تاکہ ہم بہت ساری نافرمانیوں سے دور بھاگیں. اس کا معاملہ برعکس ہے. اگر تم کو خوف خدا نصیب ہو جائے تو تم بھاگنے کی بجائے اس کی طرف کشاں کشاں کھچے چلے آتے ہو. لہذا خائف خوف سے پیچھا چھڑانے کی خاطر اپنے رب کریم کی جوار میں آ کر پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے, اگر آپ کو میں سمجھا پائی, کہ اللہ کا خوف بھاگنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے بھاگیں, کیونکہ آپ سانپ سے بھاگتے ہیں کیونکہ آپ کو خوف ہے, بجلی کے تار سے دور بھاگیں گے کیونکہ خوف آئے گا اس کو دیکھ کر, لیکن اللہ کا خوف دور بھاگنے کی چیز نہیں, اپنے قریب کرنے کی چیز ہے. اور یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے نا, تو دل ویران ہو جاتا ہے. اب ایک جملہ اور لکھ لیں, اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں ریکمینڈ کیا تھا کہ ڈائری میں جیمز بنائیں, یہ جیمز آپ کے لیے بعض دفعہ دیکھیے گا کہ بہت ہی خوبصورت سینٹینسز کا ذریعہ ہوں گے. کل ہم نے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا, کہیں ہم تھے تو ایک ساتھی ہیں جو آن لائن سے سنتی ہیں, اور میں نے ہمیشہ ان کی آئی ڈی دیکھی ہے, دو منٹ کے لیے بھی روم کھلتا ہے تو وہ پتا نہیں کس طرح ان کو پتا چل جاتا ہے وہ آتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے شیئرنگ کرنی ہے, اور یہ شیئرنگ ہوئے تو میں دن رات ساری کلاسز سنتی ہوں, تو ان کے ہی بولے ہوئے کچھ لفظ ہیں تو میں ان کو بولتی ہوں, لکھ کے لائی ہوئی تھی دو تین پیج سے. یقین کرے جب وہ پڑھ رہی تھی اس کو 5-6 منٹ لگ گئے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنی باتیں دہرا رہی ہوں, تو مجھے لگا کہ واقعی یہ سنتی ہیں. تو اس طرح کے یہ چھوٹے جملے ہیں نا, یہ آپ کے لیے بہت بڑے ہوں گے. اب یہ 60-70 صفوں کی کتاب ایک ٹاپک پہ, یہ آپ کہاں لے کے کس کے ساتھ چلیں گے؟ تو جو چیز دل کے ساتھ لگے نا اس کو رکھ لیں. اور وہ کیا ہے کہ خوف الہی کے بغیر دل ویران ہو جاتا ہے. دل کی آبادی خوف کے ساتھ ہے, جیسے گھر کی آبادی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے نا, کسی دکان کی آبادی وہاں موجود سامان کی وجہ سے ہوتی ہے. خوف نکل جاتا ہے نا تو دل ویران ہو جاتا ہے. اور جس دل میں خوف الہی کی شمعیں روشن ہو جاتی ہیں, اس قلب کے اندر شہوت پرستی کے مظاہر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. یقین کرے سونے کے پانی سے لکھنے لی بات ہے. جتنے لوگ شہوتوں کے پیچھے اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے نا آج, مسلم اور نان مسلم, اس شہوت کی آگ کو خوف کی آگ سے جلا دو, کیونکہ خوف بہت بڑا ہوتا ہے انجام کا. اور مادیت و دنیا داری کی چاہت جان چھڑا کر بھاگنے پر مجبور ہوتی ہے. میں اس کوٹیشن کو دوبارہ اپنے لفظوں میں ضرور بولنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت اہم ہے. آپ دیسیوں باتیں بھی خوف سے سن جائیں گے نا, لیکن کام یہی باتیں آئیں گی. کیا بات؟ پہلی بات, خوف الہی دل کی آبادی ہے. خوف رخصت ہو جائے تو دل ویران ہو جاتا. جس دل میں خوف الہی کی شمع روشن ہو جائے تو وہاں سے شہوت پرستی نکل جاتی ہے, جل جاتی ہے اس کی حتت سے, کہ میں 2 منٹ کی شہوت پوری کرنے کے لیے جہنم کا انگارہ کیوں بنوں. دنیا میں بھی دیکھیے, پولیس کا ڈر, جیل کی کوٹری میں جانے کا خوف کئی مجرموں کو روک ہی لیتا ہے نا جرم سے. تو جب اللہ کا خوف ہوگا نا تو اللہ کی بنائی ہوئی آگ, نار اللہ الموقدہ التي تتلی علی الافئدہ انہا علیہ موسودہ فی عمد ممددہ, جب اللہ کی آگ یاد آتی ہے کہ جو بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں انسان کو باندھ دے گی, تو پھر شہوتیں بھاگ جاتی ہیں, سب نشہ ہرن ہو جاتی. یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی بالکل شہوت کے موڈ میں ہو اور ایک دم کمرے میں چوہا نکلا ہے یا چور آ جائے, کون شہوت پوری کرے گا؟ کون وہ گندے منظر دیکھے گا جس میں ابھی مزہ آ رہا تھا؟ کیونکہ چوہے کا خوف, چھپلی کا خوف, مکھیوں کا خوف یا کوئی بھی خوف بندے کے اندر سے گناہ کی چاہت کم کرتا ہے. تو جس بندے کو اللہ کا خوف آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ ویکینڈ کہیں اور ویک نائٹس کہیں اور وہ رات کہیں تو دن کہیں. اسی طرح جب بھی دل روشن ہوتا ہے نا خوف الہی سے, تو دنیا کی اصل کھل کے دکھتی ہے. تو وہ جو دنیا کے اوپر ایک ونیر چڑھا ہوا ہے نا, گولڈن کیج, یہ دنیا دور سے سونا لگتی ہے. خوف الہی کی آنکھ سے دیکھیں گے نا تو اندر کے سانپ بچھو دکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں گھر, گولڈ پلیٹڈ والز اور پیپرز لگے ہوئے اور دس اینڈ دیٹ, لیکن جب خوف کی آنکھ دیکھتے تو اندر دکھتا ہے کہ یہ فرما برداری سے لے رہی ہوں گھر یا نافرمانی سے, تو گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر سے دنیا کی حرص ختم ہو جاتی ہے. میں نے کیا کرنا ہے چند دن کے لیے یہ گھر اپنے نام لگا کر, اگر اس میں سے جہنم کے سانپ اور بچھو نکل آئے. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, ان لوگوں کا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا مشغلہ ہوا کرتا ہے اور اس میں جد و جہد ان کا شعار, مگر احتیاط کا یہ عالم ہے کہ مارے خوف کے سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد نہ کر دیے جائیں. مومن کی شان بھی یہی ہے کہ ایک مرتبہ احسان پر فائز ہو کر, نوٹ کیجیے گا, ایک مرتبہ یعنی آپ احسان کے درجے پہ فائز ہو گئے نا, کوئی بڑی نیکی کرنے لگ گئے, تو پھر خوف کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتا ہے, یعنی نیکیاں شروع کر کے چھوڑ نہیں دیتا. یہ اصل میں حسن بصری کا قول مومنون والی صفت کے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ, کیسے لگے گا کہ جب ایک دفعہ نیکی کرتا ہے نا تو بندہ خوف زدہ یہ رہتا ہے کہ کہیں اب یہ نیکی چھوٹ نہ جائے. تو لکھیے یہاں, خوف خدا کیا ہے؟ کہ جو نیکیاں کر رہی ہوں وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے. جبکہ لکھتے ہیں کہ منافق کا حال یہ ہے, عمل کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے اور اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والوں کے دعوے کرنوں میں سب سے آگے ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ تو اللہ سے خوف مانگنے کی ضرورت ہے. یہ کتنی بڑی چیز تھی جس کو ہم نے آج اپنی زندگیوں سے نکالا. نمازیں بھی پڑھتے ہیں خوف الہی کے بغیر, روزے بھی رکھتے ہیں خوف الہی کے بغیر, اور اللہ ماشاءاللہ جو بھی نیکی ملتی ہے اس میں جو کامن فیکٹر تھا نا, بلکہ میں ایک جملہ بول دوں تو آپ سمجھ لیں تو لکھ لیں, کہ عبادت کی روح خوف الہی ہے. اللہ کے خوف کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے نا وہ ریاکاری بن جاتی ہے. اللہ کے خوف کے بغیر جو روزہ رکھا جاتا ہے نا وہ وبال بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویل للمصلین الذینہم یراؤن الذینہم عن صلاتہم ساہون. دکھاوا شہرت اور ایسی چیزیں رہتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہوں کی لذت کے جنگل میں پھنس گئے تھے, وہاں سے نکلنے کا کام ان سے ہو ہی نہیں پاتا تھا, لیکن اللہ کے خوف نے ان کو اس سے نکال دیا. اس میں بڑی خوبصورت ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی, وہ کفل کی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے کفل کا واقعہ, کوئی کہتا ہے میں نے 60 بار سنا, کوئی 90 اور 99 کا لفظ بھی بولتا ہے, کہ اتنی دفعہ آپ اپنی گفتگو اور اپنے درسوں اور اپنے وعظوں میں کفل کا واقعہ سناتے تھے. کون تھا کفل؟ بنی اسرائیل کا بدمعاش شخص جس کو لوگ برے نام سے جانتے تھے, لوگوں کی مجبوریاں خریدتا تھا. اور ایک بار ایک عورت نے اس سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا, کہا ٹھیک ہے 60 دینار دے دوں گا, بس میرے ساتھ ایک رات گزار لو. کتنی کو مجبور ہوگی اس وقت تو ہاں کر دی, لیکن جب وہ بالکل اس گناہ پہ قادر تھا اور قابو پا چکا تھا اس عورت پہ, تو اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ یا کفل اتق اللہ, اے کفل اللہ سے ڈر جا, اس مہر کو نہ توڑ جس کو اللہ نے حرام کیا. بس وہ وقت تھا کفل کے دل میں خوف الہی کے آنے کا, کہا عورت تو بھی آزاد اور تو پیسے بھی لے جا, اور اس کے بعد کفل ہے اور اس کا رب ہے اور آج کی گھڑی ہے. وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ میں اتنا برا ہر دن یہ گناہ کرتا ہوں گا, میں نہ ڈرا, یہ عورت آج ایسے ڈر گئی. اور پھر اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا. اگلے دن خبر پھیل گئی کہ کفل مر گیا. لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے کفل کو جہنم کی کس وادی میں ڈالا ہے, کیونکہ اس دور میں دنیا میں پتہ لگ جاتا تھا, دکھا دیتا تھا اللہ لوگوں کو کہ جنت میں گیا یا جہنم میں. تو لوگ تو یہ سوچ کر آئے تھے نا کہ وہ جہنم کی وادیوں میں, لیکن اس کے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ کفلا, بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیوں؟ خوف الہی. ولمن خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں. واما من خاف ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى, جو خوف زدہ ہو گیا اور اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے. تو خواہش پرستی ہو یا شہوت پرستی ہو یا عیش پرستی ہو, یہ 3 نام لکھ لیں, خواہشیں, شہوتیں اور عیش پسندیاں, یہ سب دم دبا کے بھاگ جاتی ہیں اس انسان کے پاس سے جس کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے. اللہ کا خوف ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا, اللہ کا خوف اس کو فجور میں مست ہونے نہیں دیتا, اللہ کا خوف چوروں اچکوں کو عابد اور زاہد بنا دیتا. وہ بھی تو ایک شخص ہے نا, نام ان کا میرے ذہن میں اس وقت کلیئر نہیں اس لیے نہیں لیتی. چوری کے ارادے سے کسی کی دیوار پھلانگی رات کے وقت میں اور اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سورت حدیث کی آیت پڑھ رہا ہے, لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں؟ کھڑے ہوئے روئے, کہا اللہ وہ وقت آ گیا, وہ آ گیا. توبہ کی, کسی مدرسے میں داخلہ لیا اور بعد میں ایک بہت بڑے امام بنے. تو یاد رکھیے کتنے لوگوں کو گناہوں سے روکتی ہے یہ چیز جب ان کو اللہ کا خوف آتا ہے, اور ایسے لوگ پھر سچے محبت والے بنتے ہیں, اور ان کے آنکھوں سے پھر جو آنسو نکلتے ہیں حقیقت میں ان کے دل کی زمین کو وہ سیراب کر دیتے ہیں. تو اللہ کا خوف اور خشیت بہت بڑی چیز ہے, اس کی عظمت اور اس کی قدر اسی سے پوچھے جس کو اللہ کا خوف ہے. بے خوف بندہ کہتا ہے کوئی نہیں, مکھی کی طرح ناک پہ بیٹھا گناہ مٹا دیا, حدیث میں آتا ہے. مومن کے لیے گناہ کرنا ایسے جیسے پہاڑ کے پاس کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اس کے سر پہ گر جائے گا. منافق گناہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا. اب میں اور آپ اپنے اوپر خود دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوف کتنا ہے. اور یہ اللہ کا خوف جو ہے نا, یہ بندے کو بے عمل نہیں بناتا, باعمل بناتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ اس کی 4 قسمیں دیکھنے والے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا, بہت ہی خوبصورت بات ہے, جملہ سوچ کے بولوں گی آپ بھی لکھیے گا. جو اللہ سے خوف زدہ ہوتا ہے نا, اللہ اس کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بنا دیتا ہے. سورۃ بقرہ 112. اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ ہر خوف اور غم سے نکل جاتا ہے. کیا خوف ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، باتوں کا خوف، تانوں کا خوف. کل بھی ایک سسٹر نے کہا، اسٹوڈینٹ ماشاءاللہ، کہتی جو سب سے بڑی چینج مجھے اپنے اندر دکھی ہے قرآن سے جڑنے اور کورس کے بعد، کہ میں بے خوف ہو گئی ہوں، مجھے اب کسی کی پرواہ رہی نہیں. ہم ہر چیز سے ڈرتے تھے، لوگ ناراض ہوں گے، ساس ناراض ہوگی، سسر ہو جائے گا، ابا ناراض، امی ناراض. اللہ راضی تو سب راضی، رب راضی تو جگ راضی. تو رب کو ناراض کریں گے تو کوئی راضی نہیں ہوگا. اس لیے انسان اگر بے خوف ہونا چاہتا ہے، اور آج آپ کو تک انسانیت کا بہت بڑا غم خوف ہے، بڑھاپے کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف. یہ ڈپریشن کیا مصیبت ہے؟ خوف ہے، کچھ کر نہیں سکوں گی، یہ نہیں ہوگا. اور میں اکثر کہتی ہوں، قرآن سے دوری خوف سے قربت ہے. جس نے پڑھتے پڑھتے قرآن چھوڑا، وہ خوف کا شکار ہو گیا، جس کو لوگ ڈپریشن کہتے ہیں. بیسیوں مثالیں میں ادھر ادھر کی آپ کو دے سکتی ہوں اگر آپ کو یقین نہ ہے. جنہوں نے قرآن کو پڑھا، کورس شروع کیا یا کچھ بھی کیا، کسی وجہ سے مجبوریوں کے نام پہ، فائدوں کے نام پہ، کوئی اور کمٹمنٹ سامنے آ گئی، اس کتاب کو چھوڑا، سب کچھ مل جائے گا، امن اور چین نہیں ملے گا. جو اس قرآن سے دور ہوتا ہے نا، اس کا نصیب یا تو پھر ہاسپٹل رہ جاتے ہیں یا سائیکٹرسٹ رہ جاتے ہیں. گھبراہٹ، بے خوفی اور اپنی ذات کے کچھ نہ ہونے کا یقین. دیکھیے کہ یہ کتاب ہمیں بنا کیا رہی ہے. آپ اور میں اس وقت کہاں بیٹھے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آج یہ صبح کلاس کا جو ٹائم ہے، یہ ورکنگ ٹائم ہے. لوگ تو اس وقت کتنا کچھ اس دنیا کو دے رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے. میں اور آپ کیا دے لے رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم امن دے رہے ہیں. سچا خوف جو ہوتا ہے نا اللہ کا، یہ دنیا میں امن لے آتا ہے. صحابہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے ان کے دور میں بہت امن اور چین تھا. اور یہی پھر امن کل آخرت کے امن میں بدلے گا. قرآن پاک میں آتا ہے، غالباً سورہ حج کی آیت ہے، کہ وَهُم مِن فَضَعٍ وَيَوْمَئِن، اس دن کے فضا سے وہ لوگ امن اور چین میں ہوں گے. کون؟ جو دنیا میں ڈر گئے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں کسی کے دل میں دو خوف اور دو امن نہیں جمع کرتا. جو دنیا میں بے خوف ہے نا، وہ آخرت میں خوف زدہ ضرور ہوگا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جس شخص نے آج دنیا کی زندگی میں اللہ کے خوف کا اہتمام کیا، وہ کل آخرت کے دن کے خوف سے محفوظ اور معمون رہے گا. اور جس شخص نے دنیا کی زندگی میں خوف خدا کا اہتمام نہ کیا، وہ کل قیامت کے دن خوف و ہراس سے دوچار ہوگا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے، آج آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، یا آپ ڈرے، بلکہ تو ڈرنے کی بات ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ آپ اپنے اوپر لیں، بالکل چھوٹے لیول پہ اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ اللہ کا خوف رکھتی ہیں، آپ اللہ کے خوف سے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتی. لوگ کہتے ہیں ڈانس کرو، آپ کرتی نہیں. لوگ کہتے ہیں گانے گاؤ، آپ گاتی نہیں. لوگ کہتے ہیں بغیر حجاب کے آ جاؤ، آپ نہیں آتی. یہی مسئلے ہیں نا خوف کے. اور کیا کہتے ہیں بھلا کوئی لوگ ہمیں؟ کوئی اس سے بڑی باتوں پہ تو نہیں ستاتے. آپ اپنے ذہن کو کرے دیں، بالکل کھنگالیں، کیونکہ آپ اپنی اصلاح کر رہی ہیں نا. تو دوائی سے زیادہ بعض دفعہ اندر سے پرانی بیماری کو نکالنا پڑتا ہے. بیٹھ کے لکھے، یہاں آپ اپنے لیے 5-6 لائنیں چھوڑ دیں نوٹس میں، بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے. لکھیے مجھے کون سا خوف ہے اور اللہ کی کون سی بات ماننے سے روکتا ہے. یقین کیجئے زیادہ نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، لوگ کچھ نہیں کہتے. روزہ رکھے، لوگ کچھ نہیں کہتے. یہ 4-6 باتیں جس میں ان کے اپنے نفع پہ نوک چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مجبور تو نہیں کسی نے کیا، یہ ماں نے تو نہیں کہا کہ حجاب کرو، یہ فورس تو نہیں تمہیں کسی نے کیا. 2-4 چیزیں اب آپ جب لکھیں گے نا، تو اندر سے آپ کو ایک فیل ہوگا، اتنی چھوٹی سی چیزیں اور اس کے بارے میں اللہ کا خوف. جب آپ کا لیول بڑا ہوتا جاتا ہے نا، تو آپ کے خوف اور خوشیوں کے لیول بھی بڑھتے ہیں. لیکن یہ لکھ لیں، آپ اور میں اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر لوگوں سے جن باتوں پہ ڈرتے ہیں، وہ بہت تھوڑی ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ شرک کر لیا، یہ شرک ہے اللہ سے زیادہ دوسروں کا خوف رکھنا، تو اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. تو لہٰذا انسان کو اپنے رب سے ڈرنا ہے، اس سے خشیت کا معاملہ رکھے. امام بن رجب کا ایک قول ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو مخلوق ہے اس کو کیوں بنایا؟ آپ سے کوئی پوچھتا وٹ از دا پرپز آف لائف، تو وہ کیا ہے کہ وہ
اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے کوشش کریں. نمبر ایک, لکھیں کیا میں نے پرپز آف لائف سمجھ لیا, اس کائنات کو پیدا کرنے بنانے کا مقصد کیا تھا, کہ ہم اللہ کو پائیں, کوشش کریں. پھر دوسرا, اس کی عبادت اور ریاضت کی انجام دہی کا فریضہ ادا کریں, یعنی اس کی عبادت کریں, سمپل کر کے لکھیے آپ. تیسرا, مقصد حیات کیا ہے, کہ اس سے خوف اور خشیت کا معاملہ کریں, اور اس کے لیے اللہ نے اپنی عظمت اور کبریائی کی ساری دلیلیں ہمیں دے دی دنیا میں. جس چیز کو دیکھیں گے آپ کو اللہ کی بڑائی دیکھے گی. کیوں دی؟ تاکہ لوگ اس سے ڈریں, اس سے خوف کھائیں, اس کے جلال کے آگے انسان پر بھی نہ مارے. بندوں کو اس نے اپنے عذاب بھی بتا دیے, جہنم بھی بتا دی, اس کی قید بھی بتا دی جو اس نے نافرمانوں کے لیے تیار کیے. اور یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ لوگ نیک کام کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور گھبراتے رہیں. اس بات کو آپ اپنے لفظوں میں ایسے سمجھیے کہ ہر ملک ہے نا, ناروے کا بھی قانون ہوگا, پاکستان کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, چائنا کا بھی ہے. قانون میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں نا, اگر آپ نے اوور سپیڈنگ کی تو اس کی یہ سزا ہے, سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے تو اتنا جرمانہ. یہ کیوں بتاتے ہیں؟ کہ ان سزاؤں کے خوف سے یہ کام کرنا چھوڑ دو. سب کو پتا, اب جب آپ یہ سب کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو خوف کیا ہوتا ہے؟ کہ جرمانہ ملے گا, ٹکٹ مل جائے گا, لائسنس کٹ جائے گا. بس یہی اللہ نے کیا. اب یہ جملہ بھی ذرا سوچ کے لکھنے کا ہے, اللہ کا رحم اور فضل ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں یہ سزائیں بتا دی ہیں. جہنم کا ذکر بھی نہ ہوتا ہمارے قرآن میں, اور صرف خوشخبریاں خوشخبریاں اور اچھی باتیں ہی ہم کرتے بولتے, اور ایک دم مرنے کی صورت میں سامنے منہ کھول کے جہنم کھڑی ہے. سمجھتے؟ یہ اسی شخص کی بات ہوگی جو کہ مجھے تو آج تک ناروے گورنمنٹ نے بتایا ہی نہیں کہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کا اتنا نقصان ہے, تب مجھ سے کیوں چارج کر رہے ہو؟ تو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کر کے ہمیں دنیا میں سب کچھ ڈرا دیا. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بار بار جہنم کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کی. سزاؤں کا ذکر ہے, کہیں زقوم کا ذکر ہے کھانے میں, کہیں دری ہے, زری کھانا, پھر اسی طرح حمیم کھولتا ہوا پانی, پھر اسی طرح زنجیروں, فی سلاسل سبو نذیران فصل کو, سورت غالب المعارج الحاقہ میں آتا ہے, بڑی بڑی بیڑیوں کا ذکر ہے, سنگلیوں کا ذکر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈرانے کے لیے کیا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. یہ اللہ کی محبت ہے. اور جتنا ہم قرآن کو قریب سے پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہمارے دل میں یہ چیزیں موجود رہتی ہیں. صحابہ کرام کی خوبی
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ الحمدللہ جی ہمارا ٹاپک چل رہا تھا خوف الہی کے بارے میں سبحان اللہ بہت ہی دل کو ہلا دینے والا ٹاپک تھا صحیح ہے نا تو اصل میں ہمارا لاسٹ کلاس میں نا جو ہم پڑھ رہے تھے محبت الہی تو اس میں کچھ ہمارا لاسٹ ریکیپ رہ گیا تھا اب سب کو پتا ہے نا تو ہم ریکیپ نہیں کر سکے تو کیا ہم دوبارہ سے اگر آپ کہیں تو میں محبت الہی جو ہم اس کے اسباب پڑھ رہے تھے نا تو آپ نے نوٹس تو لیے ہی ہوں گے تو اس کا پہلے ہم ریکیپ کر لیں تو انشاءاللہ پھر آج کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں پھر آپ اپنے نوٹس اوپن کریں اور ہم دیکھتے ہیں اس میں محبت الہی کے اسباب پہلے ہم اس کی کنٹینیوشن تھی نا صحیح تو اس کو ہم پہلے کور کر لیتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی محبت الہی کے اس باب میں جو ہم چل رہا تھا اس کا ٹاپک, تو اس میں ہم نے اس کلاس میں جو پہلا سبب دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ محبت الہی کو ہم پا سکتے ہیں, تو وہ کون سا تھا, کیا چیز تھی, کون سا وہ عمل تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عظمہ پر غور و فکر اور مطالعہ کریں. تو اس سے جو ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں پر غور کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھیں گے, ان پر غور و فکر کریں گے, تو اس سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ جی. ہاں جی صحیح. تو پھر اس میں آپ نے کیا چیزیں دیکھی تھی, آپ نے اپنے عمل کے لیے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام صرف ان کو زبان یاد کر لینا یا اس طرح سے روزانہ اس کو پڑھ لینا پورا دوہرا لینا, اس کے بجائے اگر ایک ایک نام پر ہم غور و فکر کریں, چاہے ایک دن ہم ایک نام لے لیں اس پر غور و فکر کریں, تو اس سے بہت فائدہ ہوگا ہمارے لیے. اس میں ہم نے پھر دوسرا سبب کون سا دیکھا تھا کہ محبت الہی کو پانے کا, آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اس میں دوسرا سبب ہم نے کون سا دیکھا تھا؟ یہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, اس طرح پھر ٹائم جو ہے وہ آگے چلا جائے گا آپ کا. پھر جی قرآن کی تلاوت بھی تھی اور اس سے پہلے تھا کہ بے شک یہ بھی ہے, اور اس سے پہلے تھا کہ اللہ کے نزول آسمان کے وقت میں خلوت میں عنابت, یعنی کہ جو ٹائم ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں, تو اس میں اگر انسان ایک پورا اپنے آپ کو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے واقعی اس وقت اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے نا, تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کریں گے, تو اس سے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی ہے, بالکل صحیح. اس کے نتائج میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جب جو ہم کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے سے ملتا کیا ہے, سب سے پہلی چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت فلاح پائے گا انسان, اور اس میں کیا ہے کہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری, یہ انسان کا بہت بڑا انسان کے لیے بہت بڑا یہ فائدہ مند ہوتا ہے, اور یہ بھی تب ہوگا جب دل کا سکون بھی ہے بے شک جی, اور یہ بھی تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کیا شامل کی جائے ہم کہ اس کو پا سکیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوگی, صحیح ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی جو ہے محبت کی جائے, کس چیز کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خاطر, صحیح ہے نا, کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو واقعی پھر اس کو وہ لوگ بھی اسی طرح سے اس کو اچھے لگتے ہیں کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی جن سے محبت کرتا ہے ان کی دوستی سے پھر اس کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آگے آپ پھر آ جائیے. آج ہم نے ٹاپک جو کیا خوف کا, خوف کیا ہے اصل میں, خوف و خشیت کس چیز کا نام ہے. جی فلاح پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت سے انسان فلاح پائے گا, خوف کیا چیز ہے, خوف و خشیت کیا ہے, یہ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ یہ مومنوں کی صفت ہے اور متقین کی پہچان ہے. جی اللہ کی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جب تک خوف نہ ہو تو واقعی انسان کو کسی چیز پر عمل کرنے پر جو ہے نا وہ انسان تیار نہیں ہوتا کسی نیک کام پر. جی ایمان کی چوٹی ہے, بالکل صحیح جی, اور حسن اسلام ہے, دل کی پاکیزگی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ بہت خوبصورت جو ہے نا یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ استاد جی نے کہا تھا کہ یہ دل کے اندر ایک خوف کی حیثیت کس طرح کی چراغ کی سی ہے, جب وہ چراغ انسان کے اندر دل میں روشن ہوتا ہے خوف کا تو اسی کی روشنی سے کی بنیاد پر وہ خیر اور شر میں جو ہے فرق کرتا ہے. جی نفس کی طہارت ہے, دل کی آبادی ہے. بالکل, جس دل سے خوف نکل جاتا ہے وہ ایک ویرانے کی طرح ہو جاتا ہے نا. اور اس کے علاوہ اس سے کیا ہے کہ جب دل میں خوف ہوتا ہے تو انسان کیا شہوت پرستی کر سکتا ہے, کیا اس کو جو خواہشات ہیں اس کے نفسانی خواہشات ہیں کسی بھی طرح کی. جی خوف جو ہے وہ گناہ کی لذت کو ختم کر دیتا ہے. بالکل صحیح جی. تو پھر اس کو وہ چیز محسوس نہیں ہوتی, یعنی جب وہ ایک گناہ پر آمادہ ہو, جب اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس سے باز آ جاتا ہے. یہاں پہ بار بار جو ہے کسی کا واقعہ جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, تو واقعی میں سن رہی تھی تو جب یعنی کہ اتنے گناہ کے باوجود جب اس کے دل میں خوف آ گیا تو اللہ تعالیٰ سے جب اس نے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تو سبحان اللہ. تو کس طرح سے واقعی خوف ایسی چیز ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ انسان کتنا گناہ گار ہے, یہ وہ سچی توبہ کر لیتا ہے نا. جی جی نیکیاں چھٹ نہ جائیں, یہ بھی احساس ہونا چاہیے, یعنی کہ یہ بھی اس چیز کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے نا. تو اگر واقعی ہم اس چیز کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین کے کسی اور کو بھی دے سکتا ہے اس کا موقع. اس چیز کی بھی قدر کرنی ہے کہ اگر ہمیں نیکیوں کا موقع ملا تو یہ اس میں ہماری کوئی خوبی یا کمال نہیں, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. بالکل صحیح نا جی. خوف کے بغیر نماز روزہ بھی وبال ہے, استغفر اللہ, وہ بھی ایک قسم کا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس چیز کو واقعی ہمیں بہت ضرورت ہے سوچنے کی, کہ ہم کبھی کبھی کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ روٹین کے طور پہ کرتے ہیں کہ بس کر رہے ہیں تو بس کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, تو خوف اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ شرک میں آ جائے گا نا. تو اس چیز کو بھی انشاءاللہ ہمیں دیکھنا ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ بہت ہی جو گنہ گار ہیں چور اور ڈاکوؤں کو بھی عابد و زاہد بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس ہم خوف مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف, یہ دونوں چیزیں ہی ہیں, یعنی امید اور خوف یہ دونوں ہی ایمان کا جو ہے حصہ ہے, کہ یہ نہیں کہ ہم ایک چیز کو لے لیں اور دوسری کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر واقعی ایسا خوف پیدا کر دے کہ جو ہمیں برائیوں سے روک دے اور ہمارے اندر نیکی کے کام کو کرنا آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پھر نیکسٹ کلاس میں نا اس کو خوف و خشیت کو جو ہے جاری رکھیں گے, اسی کو ٹاپک کو. جزاکم اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں, آپ کی عمر میں, آپ کے عمل میں, علم میں برکت دے, اضافہ کرے, اور جتنا ہم نے ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اپنے قبول فرما لے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, عافیت دے. آمین یا رب العالمین. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. ابھی نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. امين يا رب العالمين. السلام عليكم الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا
أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآت مخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد